أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر نور ولایت ٹی وی کو جوائن کیا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام محرم کی مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نہضت امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو مختلف ابحاث ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آج ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ یہ جو مقتل ہم تک نقل ہوا ہے کہ جن کو ہم بیان کرتے ہیں اپنی محافل، اپنی مجالس، منبر سے، یہ مقتل ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ تاریخ کے اندر اگر کوئی واقعہ نقل ہوتا ہے تو اس کو قبول یا اس کو رد کرنے کے معیارات کون سے ہیں، اور کون سی اہم ترین کتابیں ہیں کہ جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، علماء نے ان کی تائید کی ہے، ان کے اوپر گفتگو کریں گے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا وسیم سبحانی صاحب کو اور جناب مولانا نوید حسین مطہری صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے یہاں پر اور ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں آغاز صاحب. جیسے کہ مقدمے میں نے بیان بھی کیا ہے قبل اس کے کہ ہم وارد ہوں خود مقتل کی تاریخ کے اندر، کہ یہ کتابی حالت میں ہم تک کیسے پہنچا اور پھر اس ہم ممبر سے اس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں محافل مجالس میں، پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ تاریخ کے اندر جو روایات نقل ہوتی ہیں، واقعات نقل ہوتے ہیں، آیا ان کا معیار اسی طریقے کا ہے کہ جیسے ہم مثلا فقہی روایات ہیں عقیدتی یا مثلا جو ہے باقی اخلاقی روایات ہیں ان کو قبول کرنے کے اندر ہمارے علماء نے ہمیں بیان کیا، یا نہ چونکہ یہ ایک علم جدا ہے اور اس کا روش، اس کا جو آپ کہہ لیں موضوع ہے، اس کو قبول کرنے کے جو معیارات ہیں وہ جدا ہیں، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین انہ خیر و ناصر و معین. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اسی طریقے سے اس مجموعے کو چلانے والے جتنے بھی دوستان ہیں خداوند منان ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. واقعاً پرانے زمانے سے بڑے بڑے علماء کی یہ آرزو رہی ہے کہ سید الشہداء کے حوالے سے مختلف زاویوں اور مختلف جہات سے گفتگو ہونی چاہیے. بہرحال خداوند متعال نے یہ توفیق آپ لوگوں کو عنایت فرمائی کہ بہرحال اپنی بساط کے اعتبار سے، اپنے وسائل کے اعتبار سے تقریباً کربلا، عاشورہ، سید الشہداء کو مختلف زاویوں اور مختلف جہاد سے پیش فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کی یہ زحمات قبول فرمائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور جو گفتگو ہے انصافاً بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، اور اس کی بڑے پیمانے پر ضرورت بھی ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے. بہرحال جیسے کہ جتنا وقت ہے ہمارے پاس اس پروگرام کے اندر، حد عقل ایک ابتدا کے عنوان سے، آغاز کے عنوان سے ایک نہایت خوشائین بات ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی بھی توقع نہیں ہے، ہماری بھی توقع نہیں ہے، اور جو ناظرین ہیں ہمارے ان کی بھی توقع نہیں ہے کہ اس مختصر سے پروگرام میں اتنے بڑے موضوع کے بارے میں سیر حاصل گفتگو ہو جائے. حد عقل ہماری بھی توقع یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ابتدائی فہرست کے عنوان سے مطالب کو پیش کیا جائے، یا حد عقل سوال کی شکل میں جو ہمارے معاشرے کے اندر اہل مطالعہ افراد ہیں ان کے سامنے سوال کی شکل میں بعض چیزوں کو اگر ہم پیش کر جائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور یہ نہایت ہی خوبصورت اور علمی بحث ہے، موضوع ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ عرفیات سے تعلق نہیں رکھتا، ایک علمی مباحث ہیں، لہذا ان علمی مباحث کی طرف ہم فقط اشارے کی حد تک اور فہرستوار جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عرض کریں گے. آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے بارے میں کہ واقعاً اس بحث کا آغاز اسی سوال سے ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس روایات کو قبول کرنے کا معیار اور مقیاس کیا ہونا چاہیے، کون سی ایسی کسوٹی ہے کہ جس معیار کے مطابق ہم کسی بھی بات کو قبول کریں. یہاں پر جب ہم آتے ہیں اور اسلامی علوم کے اندر دیکھتے ہیں، اسلامی علماء کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں پر مختلف علوم ہیں، درست ہے؟ ان علوم میں سے مثلا ایک علم کا تعلق اعتقادات کے ساتھ ہے، ایک علم کا تعلق فقہ اور احکامات شرعیہ کے ساتھ ہے، ایک علم مثلا اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، ایک علم مثلا تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، پھر اس تاریخ کے اندر بھی مختلف چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگرچہ مقتل شناسی اور مقتل کلی طور پر تاریخی مباحث میں آتا ہے، لیکن برحال اپنی ذاتی اہمیت کے اعتبار سے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے، مقتل کو ہم خصوصیت سے بھی فوکس کرتے ہیں. تو یہاں پر جیسے ہی مختلف علوم ہیں، ان مختلف علوم کے اندر جو روایات اور جو نقلی اخبار قبول کی جاتی ہیں، وہاں پر مختلف قسم کے معیارات ہیں.
نقلی اخبار عرض کروں گا کہ یعنی نقل سے کیا مراد ہے، وہ بیان کر دیں ناظرین. چونکہ وہ
نقل سے مراد یہاں پر عقل کے مقابلے میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، مثلا جیسے علم منطق ہو گیا، جیسے ریاضیات ہو گئی، جس طریقے سے فلسفہ ہو گیا، کہ وہاں پر جو بھی آپ مطالب بیان کرتے ہیں، قضایا اور جتنے بھی نظریات تھیوریز آپ بیان کرتے ہیں، ان کو تجزیہ اور تحلیل کرنے کا جو اسلوب اور طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کی عقل ہوتی ہے. یا مثلا سائنس کے اندر معمولی طور پر جو تجزیہ اور تحلیل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ تجربہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض علوم ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہم جو تجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں وہ ہم یہاں پر لفظ استعمال کرتے ہیں نقل، کہ مثلا نقل سے مراد نہ کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر نقالی آتی ہے، نہ نقل یعنی کوئی بندہ بتا رہا ہے، ایک بندے نے دوسرے کو بتایا، مثلا مجھے فلاں نے بتایا، اس کو فلاں نے بتایا، اس کو فلاں نے بتایا، اس کو فلاں نے بتایا. یہ جو نقل کا طریقہ ہے، یہ جو بتانے والا طریقہ ہے، کہ معمولاً تاریخ ہو یا جتنی بھی روایات ہیں وہ اس طریقے سے ہمارے نقل کے زمرے میں آتی ہیں. تو علوم کے اندر مثلا چاہے شرعی جو احکام شرعیات ہیں ان کے اندر ہم جب آتے ہیں تو وہاں پر روایات کو پرکھنے کا جو طریقہ کار ہے مختلف طرق ہیں. مثلا ان طریقوں میں سے ایک رائج اور عام طریقہ کار یہ ہے کہ ہم خود ان روات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ راوی کون سا ہے، یہ جو مجھے بات بتا رہا ہے وہ کس قسم کا ہے. کہ الحمدللہ اس وقت جو معاصر زمانے میں مکتب تشیع کی تقریباً شخصیات ہیں، ان لوگوں کا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ نقل کرنے والا بندہ ثقہ ہو، یعنی قابل اعتماد ہو. اور یہ بھی میں الحمدللہ جرأت کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں کہ ہمارے مکتب تشیع میں مذہبی تعصب نہیں ہے. یہ ایک نہایت خوبصورت چیز ہے جو آپ معاصر جتنے بھی مثلاً ہمارے مراجع ہیں، جو علمی حلقے ہیں، وہاں پر آپ جائیں آپ کو معمولاً ایسے ملے گا کہ خبر ثقہ حجت ہے، یعنی جو قابل اعتماد ہے. اس کے مذہب کے ساتھ ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. حتیٰ ہمارے جو مثلاً کتب اربعہ ہیں، ان کتب اربعہ کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے روات ملیں گے کہ جو مذہبی اعتبار سے ہمارے لحاظ سے منحرف ہیں. مثلاً آپ کو فتحی عبداللہ افتح کے پیروکار جو فتحیون ہیں، ان سے بہت ساری روایات ملیں گی. حتیٰ جو مثلا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان لوگوں کی آپ کو روایات ملیں گی، لیکن ہمارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ بندہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. تو فقہی روایات کے اندر اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ وہ جو نقل کرنے والا بندہ ہے وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، البتہ یہ معاصر زمانے میں اور موجودہ زمانے میں. एक और चीज़ के जो वो भी अपनी जगह पर काबिल अहमियत है और फिक में देखते हैं कि बाज़ मौजूदा मुहक्किकीन में भी इस तरीके से हैं और हमारे कुदमा के अंदर भी ऐसे थे, वो ये था कि कभी कभार रिवायात के सेहत और सुकुम को, सही होने को, मोतबर होने को और गैर मोतबर होने को सिर्फ रावी से नहीं पहचाना जाता बल्कि उस मंबा से भी पहचाना जाता है कि किस मंबा से ये नकल हो रही है,
सोर्स इसका क्या है,
इसका सोर्स क्या है। मसलन हमारे जितने भी कुदमा हैं, मसलन शेख सदूक की आप मल्ला या हज़र उल फकी को उठा कर देखें, उसके मुकदमे में खुद वहाँ पर शेख सदूक इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि ये जो हम रिवायात नकल करते हैं उन किताबों से नकल करते हैं कि जिन किताबों का एतबार हमारे नज़दीक साबित है, यानी मोतबर किताबों से नकल करते हैं। और हत्ता कि मसलन जो खुद शेख सदूक का तरीक़ेकार है कि बाज हजरात जैसे मल्ला या हज़र उल फकी को देखते हैं उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, आप देखते हैं कि रवायात को नकल करते हैं एक ख़ास रावी से नकल करते हैं। हो सकता है कि वो रावी डायरेक्ट शेख सदूक से ना मिला हो, लेकिन इसका कभी भी मकसद ये नहीं है कि वो रवायत मुरसल है, बल्कि बहुत सारे मकामात पर शेख सदूक क्या करते हैं, एक ख़ास रावी से रवायत को नकल करते हैं, उस रावी की तरफ जो शेख सदूक का अपना तरीक है उसको किताब की आखिर में मशीखे के नाम से वहाँ पर जिक्र करते हैं। और ये भी इस नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि हमने खासियत से, खसूसियत से इस रावी को इसलिए फोकस किया हुआ है कि उस रावी की असल में एक किताब है मोतबर, कि वो मोतबर किताब मोतबर तरीके से शेख सदूक के पास पहुंची है, लिहाजा अब उस किताब से वो नकल कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं बाहर ना जाऊं, अपनी बात की तरफ आऊं कि कहने का मकसद ये कि एक तरीका जो मामूलन कुदमा के पास राइज था, और हमारे मुआसिर ज़माने में भी बहुत बड़ी शख्सियात हैं जो इस तरीके को दुरुस्त करार देते हैं, वो ये कि हमेशा इस बात पर ही गिर ना दिया जाए, इस बात पर ही फोकस ना किया जाए कि हतमन फकत उसी रिवायत को मानेंगे जिस रिवायत के एक एक रावी को हम रिजाली एतबार से कहें सिका है या सिका नहीं है, फला है, ना 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 ना,
इसको मिला के ताम ना बनाए,
इसको मिला के ताम ना बनाए। आसन तो ये तरीका भी है, ये तो हो गया फिकी रिवायात के अंदर। अब आते हैं तारीखी रिवायात के अंदर। तारीखी रिवायात के अंदर हमारे जो उलमा ने मामूलन तरीका इख्तियार किया, इसमें तारीखी रिवायात आ जाती हैं, इसमें अखलाकी रिवायात आ जाती हैं। अलबत्ता एतकादी रिवायात को एक मिनट के लिए मैं जुदा करता हूँ, उनके बारे में जुदा गाना बात है। इस किस्म की तारीखी रिवायात हों या अखलाकी रिवायात हों, उनके अंदर वो जो फिक के अंदर अहकाम फिकहिया के अंदर जो एक ख़ास तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार को ऐनन यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जाता। और इसका एक फ़लसफ़ा भी है, वो इस वजह से कि अहकामात शरिया, उन अहकामात शरिया के अंदर तअब्बुद मुमकिन है कि बरअली इल्म उसूल की एक इस्तिलाह में, उस वजाहत में नहीं जाता वहाँ पर, क्योंकि तअब्बुद मुमकिन है वहाँ पर। आपको शारे कह सकता है कि आप खबर वाहिद को कबूल करें, आप खबर सिका को कबूल करें, अगरचे खबर वाहिद से वो इल्मी तौर पर यकीन हासिल नहीं होता, अगरचे उर्फी तौर पर इत्मीनान आता है, उर्फी इत्मीनान, वो जो दकी के इत्मीनान है उसकी भी बात में नहीं, लेकिन उर्फी तौर पर इंसान को इत्मीनान आ जाता है। तो शारे वहां पर कह सकता है कि तुम इसकी खबर को कबूल करो, कबूल करो यानी क्या, यानी जो उसने खबर दी है आप उस पर जितने भी आसार मुतरतिब हो रहे हैं उन आसार को आप उस पर मुतरतिब करें, यानी गोया कि आप इस मजनून चीज को मुतयक्कन के नाजिल मंजिल करार दें, उसके नाजिल मंजिल करार दें। लेकिन तारीखी मसाइल में इस तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर तअब्बुद की बात नहीं है कि आपने उस पर इस तरीके से अमल करना है या इस तरीके से अमल नहीं करना, लिहाजा वो जो फिक वाला तरीक़ेकार है आप ऐनन उस तरीक़ेकार को इन तारीखी रिवायात पर अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर आ जाती है बात खुद उन कराइन की, वो शवाहिद, वो कराइन, जिन शवाहिद और कराइन के जरिए से आपको इत्मीनान हासिल होता है कि ये वाकया इस तरीके से हुआ
है या नहीं। आते हैं इसकी तरफ, मैं इंशाल्लाह आप यही तसलसल देंगे, मेयरात के हवाले से गुफ्तगु हो गया, अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वो ये कि आगा साहब ने इंतहाई खूबसूरती से इस मतलब की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है कि हम معیارات جو ہیں وہ فرق کرتے ہیں، فقہ کے اندر جب تتبع کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، اس میں روایت کو قبول کرنے اور رد کرنے کا معیار اور ہے، اور تاریخ کے اندر اور ہے. چونکہ بحث ہماری مقتل کے بارے میں ہے، اور آغا صاحب نے ایک اشارہ یہ کیا تھا کہ جو روایت کو قبول کیا جاتا ہے اس میں ایک چیز جو مد نظر ہوتی ہے وہ یہ کہ کس منبع سے لی گئی ہے، سورس اس کا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. تو مقتل کے اندر ہم ابتدائی اور پہلے اولی کتابیں کون سی شمار کر سکتے ہیں کہ جو نقل ہوئی ہیں؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، وهو خیر الناصر المعین. بہت خوبصورت بحث کی آغا نے معیارات کے حوالے سے، کہ انشاءاللہ آگے اس کو اور بڑھائیں گے، بحث کو کامل کریں گے. جہاں تک مقتل کی بات ہے کہ یہ مقتل سید الشہداء علیہ السلام کیسے ہم تک پہنچا، کن کتب کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ منابع اولی کیا ہیں، جن کو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ وہ قدیمی جو منابع ہیں وہ کون سے ہیں، تو اس سلسلے میں سن 61 ہجری کا جو یہ واقعہ ہے، اس پہلی صدی کے اندر یہ مقتل مکتوب صورت میں تدوین نہیں ہوا، سینہ بسینہ یہ واقعہ جو ہے وہ گزارش ہوتا ہوا چلا گیا، یہاں تک کہ پھر اواخر پہلی صدی اور دوسری صدی کی جو ابتدا اسی دوران جو ہے، یہ واقعہ کتبی اور تدوینی شکل میں آنا شروع ہوا. کہ البتہ اس ایک کلی طور پر اگر ہم اس منابع کی تصویر کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک دور تدوین ہونے کے بعد کا ایک دور ایسا ہے کہ جہاں منابع جو ہیں وہ اصل اس واقعے کو ایک دوسرے کے توسط سے نقل کرتے ہوئے آگے چلے گئے ہیں، کہ جن کو ہم منابع اولی کا نام دیتے ہیں. بہت ساری کتب اس منابع اولی کے مرحلے میں ایسی ہیں کہ جو ابھی ہماری دسترس میں نہیں ہیں. البتہ ان میں سے کچھ تو ایسی کتابیں ہیں کہ جو بالکل دسترس میں نہیں ہیں، کچھ ایسی کتابیں ہیں کہ جن کو کیونکہ بعد والی کتب نے اپنی کتب کے اندر ذکر کیا اور ان کے ذریعے اس واقعے کو نقل کیا، تو وہ جو کتب خود ہمارے دسترس میں نہیں ہیں ان کو ان دوسری کتابوں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی وہ احیاء شدہ ہیں ان دوسری کتب کے ذریعے. تو یہ ایک دور ہے کہ جس کو تقریباً دوسری صدی سے لے کر ساتویں صدی تک کا یہ دور ہے جس میں مقتل نویسی کا جو آغاز ہوا، پھر اس کا یہ مثلاً دوسری صدی میں یہ شروع ہوا، تیسری اور چوتھی صدی اس کا اوج تھا، پھر یہ مقتل نویسی کا دور آہستہ آہستہ کم رنگ ہوتا ہوا چلا گیا. پھر آٹھویں صدی کے بعد چودھویں صدی تک کا جو دور ہے، اس میں کچھ کتب جو تدوین ہوئیں ان کو پھر جو ہے جیسے آگا بیان کر رہے تھے معیارات کے عنوان سے، جو آگے بیان بھی کریں گے، کہ ان میں پھر جو ہے بعض وہ کتب ہیں کہ جو ان گزشتہ ہمارے پاس جو منابع اولی ہیں ان سے لی گئی ہیں. اچھا، بعض اسی دوران بعض کتب ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر مطالب نئے ہیں، جو گزشتہ مطالب کے اندر کتب منابع اولی میں نہیں تھے، تو یہاں پر بعض کتب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ قابل تحقیق ہیں، کہ آیا ان کا کوئی ماخذ تھا، کوئی منبع تھا. تو لہٰذا یہ کلی طور پہ
وہ معیار جس پہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے واضح ہو جائے گی چیز. بالکل،
میں فقط کچھ کتب کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ، چونکہ وقت بھی کم ہے، کہ دوسری صدی میں جو کتب تدوین ہوئی، میں اس پر نقطۂ طور اشارہ کروں گا کہ دیکھیں یہ واقعہ جب سینہ بسینہ نقل ہوا، تو چونکہ جب یہ واقعہ ہوا تو ایک تو وہ جو خود اہل بیت کے افراد باقی رہے اس واقعے کے اندر، وہ خود اس واقعے کو بیان کرتے چلے آ رہے، اور پھر دوسری طرف سے دشمن کے لشکر میں جو اعداد تھے، کیونکہ انہوں نے بھی گزارش دینی تھی اور ان کی گزارشات نے کافی اس مقتل کو آگے جو ہے وہ بڑھایا، اور سینہ بسینہ نقل ہوتا ہوا چلا گیا. پھر کچھ وہ افراد کے جو عینی شاہدین تھے، کہ ان میں سے میں یہاں پر ایک اسبغ بن نوباتا کے حوالے سے، کہ جس کا ایک مقتل بھی بعض کتب میں رجالی میں ذکر ہوا ہے جو ہماری دسترس میں نہیں ہے، کہ اس کے لیے بعض شیخ صدوق نے ایک خبر کے مطابق کہا ہے کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو عینی شاہدین میں تھا. تو لہٰذا ہمارے پاس کچھ مؤرخین اس طرح بھی ہیں کہ جو عینی شاہدین تھے، جنہوں نے پھر مقتل تدوین کیا بعد میں، کہ ہمارے ہاتھ میں بعض مقاتل نہیں. البتہ اسبغ بن نباتا کا جو بیٹا قاسم ہے، اس کا ایک مقتل البتہ وہ موجود ہے کہ جو تدوین ہوا، اور اس کے بعد یہ تدوین جیسے شروع ہوا کام اس مقتل کا، تو ایک معتبر کتاب کہ جو آگے منبع بھی بنی بعض منابع اولی کا، وہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی کی جو کتاب ہے اس مقتل نویسی کے سلسلے میں، مقتل حسین علیہ السلام کے نام سے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس ابو مخنف کے توسط سے تدوین ہوئی، نقل ہوئی، تمام وہ واقعہ اس کے جو حالات تھے اس میں تدوین ہوئے. گرچہ یہ کتاب بھی مستقیم اس صورت میں ہمارے دست
یعنی مکمل طور پہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے.
اسی کتاب کو بعد میں جو مقاتل جو مکتوب ہوئے کہ مثلا بعض اہل سنت کے برجستہ علماء تھے جنہوں نے اس مقتل نویسی کو آگے بڑھایا, سیر نویس مورخ تھے, اور بعض ہمارے اپنے علماء کے جیسے مثلا اہل سنت کے علماء میں سے تبریکی آپ تاریخ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جب اس مقتل کو بیان کیا تو اس کی تقریباً گزارشات جو مقتل کیے وہ اسی ابو مخنف کی کتاب سے ہیں. اور ہمارے بزرگان میں سے مثلا ارشاد کو آپ دیکھ لیں, جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے الارشاد, ان کی بھی تقریباً جو گزارشات ہیں اس مقتل کے سلسلے میں وہ اسی کتاب ابو مخنف کے حوالے سے. میں فقط ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا, البتہ کتب بہت ہیں. پھر تیسری صدی چونکہ اوج تھا اس مقتل نویسی کا, اور چوتھی صدی بھی اوج تھا اس مقتل نویسی کا, بہت ساری کتب اس میں تدوین ہوئی ہیں کہ تقریباً 17 کتابیں جو ہم تک گزارش کے طور پہ آئی ہیں کہ یہ تدوین ہوئی تھی تیسری صدی میں, پھر چوتھی صدی میں. بہت ساری کتاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کی دسترس میں نہیں ہے, لیکن یہاں پر میں ایک خود اس مقتل ابو مخنف کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ یہ جو مقتل ہے خود مؤلف کے حساب سے بھی کہ یہ جو ابو مخنف ہیں اس کے حوالے سے بھی, یعنی نجاشی جو رجالی ہمارے بزرگان میں سے ایک مشہور ہیں اس صاحب نظر ہیں رجال کے حوالے سے, وہ فرماتے ہیں کہ شیخ و اصحاب الاخبار بالکوفہ, یعنی اس کی تمجید کرتے ہیں ان کلمات سے, اگرچہ بعض اس کو قرینہ لے کر آتے ہیں کہ اصحابنا نہیں کہا, یعنی اس کا شیعہ ہونا واضح نہیں ہے, بعض
اس عبارت سے واضح نہیں ہے.
البتہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا چونکہ محب اہل بیت تھا اور بہت سارے اور قرائن ہیں کہ جو اس کے تشیع ہونے پر دلالت بھی کرتے ہیں. تو بہرحال یعنی یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو محب اہل بیت قطعاً تھا, اور ظاہری حساب سے صدق کے اعتبار سے آپ دیکھیں جو ان کے حوالے سے کلمات جاری ہیں, مثلا ایک اور جملہ جو نجاشی نے اس کے حوالے سے بیان کیا, وکان یسکن الی ما یروی, کہ جو یہ نقل کر رہا ہے روایت کر رہا ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی جانب سے قابل اعتماد ہیں. تو لذا خود شخص اس ناحیت سے تعریف ہوا ہے رجال کے اندر. پھر جب یہ مقتل تدوین ہوا, اسی مقتل کو میں نے جیسے کہا کہ یہ ہماری دسترس میں نہیں ہے اس اعتبار سے, لیکن آگے کی بعض کتب نے اس کو جو ہے نقل کیا, تو اس اعتبار سے یہ مقتل ہمارے دسترس میں رہا,
یعنی مختصر طور پہ ہمارے ہاتھ میں پہنچا.
اور بالخصوص ہمارے معاصرین جو علماء ہیں ان میں سے آغا محمد ہادی یوسفی غروی نے اسی مقتل کو دوبارہ انہی کتب سے کہ جنہوں نے اس مقتل ابی مخنف کو نقل کیا تھا, انہی کی عبارات کو نکال کر تحقیقانہ انداز کے ساتھ دوبارہ ایک کتاب تدوین کی کہ جس کو نسبت دی اسی
مقتلب
مخنف کے
طرف, جس کو عربی میں عربی میں وقع الطف کے نام سے جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا, عربی میں لکھا.
جبکہ ایک اور کتاب بھی ہے ابو مخنف کی طرف نسبت دی گئی مقتل حسین علیہ السلام کے نام سے, کہ وہ ظاہراً معتبر نہیں, اور یہی کتاب تحقیقانہ انداز سے جو نقل,
یعنی ہمارے ناظرین اگر اس کی طرف توجہ کریں, یعنی ابو مخنف سے منسوب دو کتابیں ابھی مارکیٹ میں موجود ہیں, ایک مقتل الحسین کے نام سے ہے, ایک وقعۃ الطف کے نام سے ہے عربی میں. تو مقتل الحسین کی جو کتاب ہے وہ کتاب معتبر نہیں ہے, اس کے ترجمے بھی موجود ہیں, اور ہمارے ناظرین جو ہے وہ توجہ کریں کہ یہ کس کتاب سے ترجمہ ہوا ہے. لیکن جو وقعۃ الطف کے نام سے کتاب آئی ہے کہ جس کو آغا ہادی یوسفی غروی صاحب نے جو ہے وہ تحقیق کی ہے, یہ کتاب معتبر ہے چونکہ ان کتابوں سے استخراج ہوئی ہے کہ جن جو قابل اعتماد ہیں نقل کے اعتبار سے.
یہ ایک دور کے مثلا اس کا بھی تذکرہ ہو گیا ابو مخنف کا, پھر وہ کتب کے جنہوں نے اس کو نقل کیا, اس سے یہ خود کتاب بھی احیا ہوئی بعد میں اس صورت میں, وقعۃ الطف کے ذریعے ہم تک پہنچی. ایک اور اسی ساتویں جو ہے وہ صدی کے اندر دوسری, چونکہ کتب بہت ساری ہیں, کہ ایک مہم کتاب جو ہے وہ الملحوف علی قتل الطفوف, کہ جو ہمارے ہاں ابھی اللحوف کے نام سے شہرت رکھتی ہے, کہ یہ سید ابن طاؤس کی کتاب. اچھا وہ کتاب جو ابو مخنف کی تھی اسی کا ایک شاگرد ہشام قلبی, کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ کتاب جو ہماری دسترس سے خارج ہو گئی اس وجہ سے بھی خارج ہو گئی کہ اس کے شاگرد نے وہ تمام کتاب لی اور اضافات کر کے ایک نئی شکل دی اسی مقتل کو. تو لذا جب نئی شکل دی اور وہ تمام کی تمام گزارشات ابو مخنف کی اس کے شاگرد کی کتابیں موجود تھی, تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے ہماری دسترس سے نکلتی چلی گئی, کہ بعد والوں نے اسی ہشام قلبی سے بھی ان چیزوں کو نقل کیا ہے.
بلکہ بعض محققین نے کہنا ہے کہ یہ جو وقعۃ الطف کتاب لکھی گئی ہے اس کے اندر ایک جو نقص دور ہونے والا ہے وہ یہی ہے کہ ہشام قلبی سے بھی مطالب جی کو جو نقل کیا جائے.
جی بالکل. ایک نقطہ جو یہاں پر مہم ہے, جو کہ وقت بھی کم ہے, میں سریز کی طرف اشارہ کروں کہ بعض کتب جو اسی دوسری صدی کے اندر تدوین ہوئی یا تیسری صدی کے اندر تدوین ہوئی ہماری دسترس سے خارج ہو گئی, کہ بعد میں جب ہم کتب دیکھتے ہیں جیسے مثلا جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کتاب الارشاد ہے, یا جناب صدوق کی کتاب مکمل آئمہ کی روایات کا ایک مجموعہ ہے، یا یہی کتاب جو جناب سید ابن طاووس کی ہے اللحوف کے نام سے۔ بہت سارے ایسے مطالب اسی لحوف کے اندر ہیں کہ جو ان کتب کے اندر نہیں ملتے کہ جنہوں نے ابو مخنف سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی بزرگان فرماتے ہیں کہ کچھ کتب وہی انہی منابع اولیہ میں سے جو دوسری تیسری صدی کی لکھی ہوئی ہیں ایسی تھی کہ جو بعض افراد کی دسترس سے تو خارج ہو گئیں، لیکن ہمارے ہی بعض علماء کے پاس وہ کتب موجود تھی، تو لذا انہوں نے اپنی کتب کے اندر انہی
جو ان دور میں ان کے ہاتھ میں نہیں تھی اور انہوں نے پھر اس کو بعد میں
نمونے کے طور پہ یہاں پر ایک مورد جو کہ بالکل بارش بھی اس واقعہ کربلا کا، کہ جہاں امام حسین علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جو بعض افراد امام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں کربلا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے، جیسے خود امام بیان کرتے تھے یا وہ جو حالات بیان کرتے تھے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس طرف جا رہے ہیں، تو وہاں پر ایک معروف جملہ جو امام نے فرمایا تھا کہ یہ جملہ بعض کہتے ہیں کہ جناب محمد بن حنفیہ کے ساتھ گفتگو کے دوران امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا کہ ان یرانی قتیلا، یہ یا مثلا جناب اسرا کے حوالے سے بھی جو امام نے جملہ کہا کہ خدا ان کو اسیر ہونا، خدا کی مشیت یہ ہے کہ وہ اسیر ہوں، تو یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اس واقعے کربلا کے امام علیہ السلام کے زبان مبارک سے جاری ہونے والے کلمات میں سے ایک بارزہ کلمات ہیں، جبکہ یہ وہ کلمات جس کو حدیث مشیت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اسی واقعے کے سلسلے میں سابقہ کتب میں موجود نہیں ہیں، جبکہ یہی مطلب ہمیں لحوف کے الوف اور اس کے بعد کی کتب میں ملتا ہے کہ یعنی پہلا شخص جس نے اس مطلب کو درج کیا منابع اولی میں سے سید ابن طاووس تھے اپنی کتاب لحوف کے اندر۔ تو اسی کے حوالے سے بھی بعض بزرگان کہتے ہیں کہ ایک تو وہ یہ احتمال، بلکہ وہ ہے بھی بعض قرائن سے واضح بھی ہے کہ بعض کتب ان کے ہاتھ میں تھیں، کہ خود اس کے لیے تو یہاں پر تصریح بھی کی گئی کہ ایک گزارش میں یہ ملتا ہے کہ ابن طاووس نے اسی بات کو ایک اور اصل سے لیا ہے کہ جو محمد بن داؤد قمی کے نام سے پہلے تھی، وہ بھی منابع کوہن اور اولی میں سے تھی، تو لذا اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مقتل کا ایک دور پورا جو منابع اولی سے تعلق رکھتا ہے، جس کو منابع قدیم سے یاد کرتے، وہ دوسری صدی سے لے کر ساتویں صدی تک ہے، اس کے درمیان مہم کتاب جو ہے وہ ابو مخنف کی ہے جس کو بعض دیگران نے نقل کرتے چلے آئے، اور ہمارے دوسری کتاب ہے جس کے اندر لحوف بھی انہیں کتابوں میں سے ہے، آل ارشاد بھی انہیں کتابوں میں سے،
یعنی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتابیں تو بہت ساری لکھی گئی، ایک پوری طویل فہرست ہے مقتل کی کے
جیسے آغا نے بیان کیا کہ ہم فہرست وار بیان کر سکتے ہیں، اس کو ہم تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے،
تو کتابیں چونکہ بہت زیادہ تھیں اور آہستہ آہستہ بعض وجوہات کی بنا پہ وہ کتابیں دسترس میں نہ رہ سکیں، لیکن بعض بزرگان نے جب کتابیں تدوین کرنا شروع کی تو بعض نقل جو کتابوں سے تھے وہ انہوں نے وہاں پر بیان کیے ہیں آ کر، کہ بہت ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موضوع تھوڑا سا علمی اور تخصصی بھی ہے اور تھوڑا وسیع بھی ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا کم لیول پہ بھی لے کر آئیں ان مطالب کو، اور جلدی اور فہرستوار آپ کی خدمت میں ذکر کریں تاکہ ایک دروازہ کھلے ہمارے ناظرین کے سامنے بھی اور جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے مطالب جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم مطالب جو ہے وہ کیسے لیں اور اسی تحقیق کیسے کریں۔ آج آغا صاحب ہم اپنے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں، آغا صاحب نے خوبصورتی سے ایک دورہ ایک زمانہ جو ہے وہ بیان کیا کہ مقتل جو ہے وہ کس طریقے سے تدوین ہونا شروع ہوئی اور بعض کتابیں رہیں ہمارے پاس، بعض کتابیں ہمارے پاس نہیں رہیں، تو ایک مطلب جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اب جب تفاوت ہمیں نظر آ رہا ہے، بعض مثلا صدیوں میں جو مطلب بیان ہوا تھا بعد والی صدی میں مثلا مطلب بیان ہو رہا ہے لیکن وہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا، تو ہمارے پاس کون سے ایسے معیارات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ روایت یا یہ واقعہ جو نقل ہوا ہے اس کتاب کے اندر اس کو ہم نے لینا ہے یا نہیں لینا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آغا، میں گزشتہ جو بات کر رہا تھا اسی کے ساتھ منسلک یہ سوال بھی ہے، مقدمہ تھوڑا سا لمبا بھی ہو گیا تھا، لیکن اصل اس کا جو نتیجہ میں لینا چاہ رہا تھا وہ یہ نقطہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ فقط اسی روایت کو قبول کیا جائے گا، فقط اسی روایت کو مانا جائے گا جس کی ایک خاص طریقے سے سند، یعنی سند سے بھی مراد یعنی یہ کہ فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی، اور پھر ان فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی میں سے ہر ایک کے بارے میں مثلاً رجالی نے کہا یہ سکا ہے یہ سکا ہے یہ سکا ہے، اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاریخی روایات کے اندر ہر جگہ پر کامل اور مکمل معیار یہ نہیں ہے. بعض موارد میں معیار ہے, یا مثلاً کہیں ایک معیار یہ ہے, جی جی ایک قرینہ کہہ سکتے ہیں, لیکن مکمل طریقے سے آپ کہیں کہ تاریخی روایات کے اندر فقط یہی معیار ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ معیار نہیں ہے. ہمارے علماء کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر مشہور اور اس زمانے کے معتبر کتب کے اندر اور ان کتابوں کو لکھنے والے اگر معتبر افراد ہیں تو وہاں پر ان کو یہ قرائن مل جاتے ہیں کہ اس تاریخی روایت کو قبول کیا جائے گا. البتہ تاریخی روایات کے اندر جو عام ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہر کتاب کے اندر, ولو ان کے قدیمی ترین کتاب بھی ہو, لیکن ہر آپ تاریخی بات کو قبول نہیں کر سکتے. وہاں پر بالآخر تجزیہ, تحلیل, تبصرہ اور نقد کرنے کا برحال ایک اصول کار فرما ہے کہ ہمارے پاس جو کلی طریقے سے معیارات ہیں, کلی طریقے سے جو ہمارے پاس مثلا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک معیار تاریخی روایات کے اعتبار سے, ہم کبھی بھی اس روایت کو قبول نہیں کر سکتے کہ جو قرآن کے ساتھ تعارض رکھتی ہو. ہم کبھی بھی اس روایت کو قبول نہیں کر سکتے کہ جو سنت قطعی, یقینی سنت کے خلاف ہو. کبھی بھی ہم اس روایت کو قبول نہیں کر سکتے کہ جو حتی شخصیت امام کے ساتھ سازگار نہ ہو. یہ میں یہاں پر بریکٹ میں ایک جملہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو معمولاً مصائب خان حضرات ہیں جو مقتل پڑھتے ہیں, ان کو ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. پہلے مرحلے میں تو برحال اس کو جو ہمارے منابع ہیں روایات کے, تاریخ کے منابع ہیں, ان کے اندر اس روایت کو ہونا چاہیے, اور اس کے بعد بھی اس نقطے کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں حتیٰ یہ امام کی شخصیت کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک معیار ہے. اسی طریقے سے جو مثلا آپ تاریخی طور پر ایک مطلب نقل کر رہے ہیں اس کو عقلی قوانین کے ساتھ تعارض نہیں کرنا چاہیے, ٹکرانا نہیں چاہیے. اگر عقلی مسلمات کے خلاف وہ چیز ٹکراتی ہے تو وہ تاریخی نقل قابل قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, تاریخی طور پر ایک مطلب نقل کرتے ہیں لیکن عربی زبان یا فارسی زبان میں کہتے ہیں وہ مطلب رقیق ہے, بالکل مبتذل, اور ایسا مطلب ہے کہ اصلاً امام کے ساتھ سازگار نہیں ہے کہ اس کو امام بیان کرے, پیغمبر بیان کرے, اس کی شخصیت کے ساتھ میل نہیں کھاتا. خوب, یہ بھی ایک نقد کرنے کا معیار ہے. یا مثلاً کوئی ایک ایسا مطلب ہو تاریخی طور پر کہ جو آپ کے اس وقت کے مسلمات, سائنس اور علم, جو مثلاً تجربیات کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں قطعی طور پر آپ کے نزدیک ثابت ہو چکی ہیں, اصلاً دکھا رہا ہے وہ بندہ, دکھا رہا ہے آپ کو کہ بابا یہ دیکھو اس طریقے سے, اب ایک ایسا نقل ہے جو اس کے ساتھ بالکل ٹکرا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس نقل کو قبول نہیں کریں گے. اسی طریقے سے کوئی ایک واقعیت کے خلاف ہو, ایک واقعیت کے خلاف ہو, اس کو بھی آپ قبول نہیں کرتے. یہ میں صرف ان نکات کو ذکر کر رہا تھا کہ جو کسی بھی تاریخی متن کو جب آپ نقل کرتے ہیں تو اس کو نقد کرنے کا یہ طریقہ کار ہے.
یعنی عمومی وہ قواعد ہیں کہ اس کا خیال رکھنا ہر محقق کے لیے ضروری ہے.
اب آ جاتے ہیں ایک نقطہ, دو منٹ میں آپ سے لوں گا. یہ جو ہمارے پاس کربلا کی تاریخ ہے, اس وقت متاسفانہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ایسے تاثر دیتے ہیں کہ گویا کہ یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی جھوٹی کہانی ہے. حالانکہ جب سے ہم دیکھتے ہیں عالم اسلام کے اندر, جیسے آغا نے بھی بیان کیا, عالم اسلام کے اندر اصلاً مختلف علوم کے اندر کتب کی تدوین کا کام شروع ہوتا ہے, اس زمانے سے مقتل کا بھی آغاز ہوتا ہے. آپ دیکھیں مثلاً دوسری صدی جیسے آغا بیان کرتے ہیں, یہ دوسری صدی فقط تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہماری معمولاً آپ حتیٰ احادیث کے کتب کو بھی دیکھیں کیونکہ دوسری صدی سے ہوتا ہے, حتیٰ آپ کلامی کتابوں کو دیکھیں, کلامی مباحث کو دیکھیں, یہ دوسری صدی وہ ہے کہ جس کے اندر عام طور پر مختلف علوم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور مختلف کتابوں کو لکھا جاتا ہے. اور نہ فقط یہ کہ واقعہ عاشوراء کے بارے میں فقط شیعہ مصنفین بلکہ تاریخ اور سیرت کے آپ اہل سنت کے درجے اول کے مصنفین کو آپ اٹھا کر دیکھیں, طبری کو اٹھا کر دیکھیں, حتیٰ اس سے پہلے اخبار طوال کو اٹھا کر دیکھیں, یا مثلا جو ہے وہ کیا ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی تاریخ کی مشہور کتابیں ہیں آپ چاہے آپ تاریخ یعقوبی کو اٹھا کر دیکھیں، ابن اعظم کوفی کو اٹھا کر دیکھیں، یا حتی ابن کثیر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ابن مسکوی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات عالم اسلام کے اندر ان سب لوگوں نے واقعہ کربلا کو لکھا ہے. البتہ جزئیات کی تفصیل میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصل واقعے کے اس تواتر کو، اصل واقعے کے یقینی ہونے کو بالکل بیان کرتا ہے. اگر آپ اتنے واضح طریقے سے، اور جس کو نقل کرنے والے شیعہ سنی تمام سیرت نگار جس پر متفق ہوں، اگر اس واقعے کے اندر بھی آپ تشکیک کریں، تو پھر عالم اسلام کی کون سی بات پر ہمارا اتفاق ہوگا؟
یعنی ہم دیکھتے ہیں واقعاً کہ بالکل ابتدا ہی سے جب لکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ کی بات کی تائید میں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں واقعہ شروع ضرور موجود ملتا ہے،
ادھر ملتا ہے،
ملتا ہے آ کے.
اور حتیٰ کہ وہ افراد، مثلاً ایک ہمارے پاس جو مقتل ہے جس کی طرف آغا نے بھی اشارہ کیا، ابتدائی مقتل آپ کی کسی حد تک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلا مقتل جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سر میں سے، مثلاً جابر بن یزید جعفی امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے، ایک متوفہ 128 ہجری قمری ہے، کہ یہ ان اصحاب میں سے کہ جابر بن یزید جعفی کے، جس کو ہمارے منابع کے اندر اصحاب سر میں سے کہا گیا، یعنی امام باقر علیہ السلام سے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی روایات. اب یہ بندہ جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات نقل کر رہا ہے، یعنی اس بندے سے روایات نقل کر رہا ہے جو متن واقعہ کربلا کے اندر موجود ہے. یہ مقتل مثلا پہلا مقتل یہاں سے. یا مثلا ہماری خود بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس آیا واقعا کوئی اس طریقے سے روایات کے اندر کوئی مقتل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پر میں دو منٹ آپ کے لوں گا. ہمارے پاس مثلا شیخ صدوق کا ایک مقتل الحسین کے نام سے، شیخ صدوق کی اپنی ایک کتاب تھی، اس وقت وہ اس عنوان سے، مقتل الحسین کے عنوان سے شاید ہمارے پاس نہ ہو، لیکن شیخ صدوق جو ہمارے محدثین میں، بزرگان میں سے ایک جلیل القدر محدث ہے، اور خصوصیت سے اس کا تعلق بھی مکتب قم کے ساتھ ہے. مکتب قم یعنی ہماری تاریخ کے اندر اٹھا کر دیکھیں، تیسری اور چوتھی صدی کے اندر وہ مکتب ہے جو ہر ایک کو نقل حدیث کی اجازت،
حدیث کے اخذ میں وہ بہت زیادہ جو سخت ہیں،
بہت زیادہ سخت ہیں، ہر ایک کو اجازت نہیں دیتے. حتیٰ بہت سارے روایات جو بڑے بڑے جلیل القدر ہیں، لیکن پتہ چلتا کہ احادیث ضعاف لوگوں سے روایات کو نقل کرتے ہیں، ان کو قم سے نکال دیتے.
بالکل ایسے، اتنا زیادہ سخت مکتب،
اتنا سخت مکتب ہے. اس مکتب کے اندر دیکھتے ہیں کہ شیخ صدوق کے آثار کو اٹھا کر دیکھیں. اس سے بعض بزرگان نے اس وقت زحمت کی ہے کہ خود شیخ صدوق کے منابع سے جو مقتل کے بارے میں، سید الشہداء کے بارے میں روایات ہیں، تقریباً 200 کے قریب روایات ہیں، 200 کے قریب.
وہ استخراج کر کے الگ کتاب میں انہوں نے
علیحدہ کتاب میں بیان کیا کہ معمولاً وہ روایات بھی ایسی ہیں جو مسند روایات ہیں، ان کی باقاعدہ سند موجود ہے 200 کے قریب. اور معمولاً یہ روایات وہ ہیں یا امام سجاد علیہ السلام سے، یا امام باقر علیہ السلام سے، یا امام صادق سے، یا امام رضا علیہ السلام والسلام سے. تو اس اعتبار سے ایسے نہیں ہے کہ ان روایات کربلا اور روایات مقتل کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اساس نہیں ہے، جیسے بعض لوگ آ کر جاہلانہ طریقے سے تأثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. نہ، باقاعدہ بنیاد ہے، اور یہ واقعہ بالکل متواترات میں سے، نہ فقط مسلمان مورخوں نے، غیر مسلم مورخوں نے اس پر کام کیا ہے، اور شیعہ مکتب کے اندر بھی برحال اس طریقے سے ہے. لیکن یہاں پر میں صرف ایک جملہ کہوں گا، معذرت بھی چاہتا ہوں، اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا قصور ہے کہ ہمارے ہاں ممبر پر متاسفانہ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، تھوڑا غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی اختیار کیا جاتا ہے. کہ ہمارے ہاں مثلا جیسے دیکھیں، ذاکر برال اپنی جگہ پر جب وہ کوئی دوئڑا پڑتا ہے، جب وہ کوئی بند پڑتا ہے، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک شعر ہے، وہاں پر ایک تاریخی حقیقت کو اس طریقے سے نقل نہیں کرتا، شعری انداز میں ایک شاعر کا تخیل ہے، اس کو بیان کرتا ہے. لیکن بعض مثلا ایسی بے بنیاد قسم کی باتیں جن کو وہاں پر بنایا جاتا ہے، ان کو متواترات اور یقینیات کی شکل میں پیش کیا جائے ہمارے ممبروں سے، برحال یہ تھوڑا سا افسوسناک ہے. لیکن اگر اس کی جگہ پر جو ہمارے معتبر مقاتل ہیں، جس طریقے سے آغا نے بھی اشارہ کیا، لحوف ہے یا اور کچھ نہیں ہو سکتا، تو حد عقل جو ہمارے محدثین ہیں، مثلا مرحوم مجلسی کہ خوب، بہرحال بہار کی 1.5 جلد، ایک جلد نہیں ڈیڑھ جلد ان روایات کے بارے میں موجود ہے. یا اگر اس تک بھی ہماری دسترسی نہیں ہو سکتی تو خاتم المحدثین میں مرحوم شیخ عباس قمی کہ بہرحال اخباریوں مسئلہ کا یہ ایک خاصہ ہے کہ وہ تتبع ان کا بہت زیادہ, ان کی نفس المعموم ہمارے پاس ہے.
بالکل ایسے انشاءاللہ میں سوال کرنے جا رہا تھا آغا نوید بھائی سے کہ آپ نے ایک زمانہ تو ذکر کیا ساتویں صدی تک آئے, اب وقت بھی کم ہے ہمارے پاس, میں چاہوں گا کہ یہ مکمل بھی ہو جائے لیکن اس میں مختصر ہو جائے. اس میں
جی ہم نے اس کو دو دور میں تقسیم کیا تھا, مقاتل کو منابع کو. دوسرا جو دور ہے وہ آٹھویں صدی سے پھر چودھویں صدی تک جاتا ہے, اور پھر ہماری یہ جو پندرہویں صدی جس کا ایک سولس ہو چکا ہے کچھ اس سے وابستہ, جو نئی جدید جو تحقیقات آج کل ہو رہی ہیں اس حوالے سے. جو مہم کتابیں جیسے آغا نے بیان کیا کہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اہل سنت کے جید علماء نے جو ان کی نزدیک برجستہ علماء انہوں نے بھی نقل, جیسے مثلا ابن کثیر دمشقی کا آغا نے بھی ذکر کیا, جبکہ یہ ایک متعصب شخص تھا فکری حساب سے بھی اور گرائشی حساب سے بھی, لیکن اس نے بھی اس واقعے کو نقل کیا. ولو اس نے قدیم منابع سے کچھ چیزوں کو نقل کیا اور کہا ہے کہ مثلا فرض کرتے ہیں کہ تبری نے یہ چیزیں لکھی ہیں, لہذا میں لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اس نے درج کی ہے, لکھی ہے, واقعہ قبول کیا ہے,
اعتماد کیا ہے.
جی بالکل. اسی طرح مثلا اسی صدی کے اندر کہ یعنی یہ دور پھر ساتویں صدی کے بعد یعنی آٹھویں نویں یہ دو ایسی صدیاں ہیں جہاں تھوڑا سا یہ مقتل نویسیہ کام جو ہے وہ رک جاتا ہے. پھر دسویں صدی دوبارہ جو ہے اس مقتل نویسیہ کام تیزی سے آگے جو ہے وہ بڑھتا ہے کہ مثلا تسلیت المجالس وزینت المجالس, یہ کتاب جو آغا حائری کراچی کی ہے, میں فہرست وار ایک دو کتابیں بیان کرتا ہوں. پھر بہار بھی اسی میں آ جاتی ہے, جیسے آغا نے ڈیڑھ جلد کا اشارہ بھی کیا کہ مفصل اچھا, اور پھر اس میں کافی جو ہے وہ جدید چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں بہار کے اندر حدیثی منابع سے, جو ہمیں مقاتل کی بعض گزارشات ملتی ہیں جو ان منابع کوہن میں بھی حتیٰ اس طرح کی گزارشات نہیں ہیں. تو لذا خود یہ روایات کا ایک مجموعہ ہمارے لیے بہت ہی عظیم ذخیرہ ہے اس سلسلے میں. پھر اسی طرح آگے میں بعض کتب کو یہاں چھوڑ رہا ہوں, کچھ کتب ایسی تدوین ہوئی ہیں اس دسویں صدی کے اندر کہ جو قابل تحقیق ہے, یعنی ہمارے علماء کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ ان پہ دوبارہ تحقیق کی جائے,
تحقیق ہونی چاہیے, اور ماخذ جو یعنی جو مطالب جو نقل ہوئے ہیں وہ کہاں سے ہیں اور اس کے اعتبار اور جو معیارات بیان کیے گئے ہیں آغا نے اس کے مطابق ہونے چاہیے.
واقعی چودھویں صدی کی قابل اہمیت ہیں اور ہماری دسترس میں بھی ہیں, ہمارے علماء آج کے ہمارے علماء اہمیت بھی دیتے ہیں ان کتب کو اور ممبر پر حوالہ بھی دیتی ہے ان کتب کا. یعنی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم قدیم منابع کی طرف نہ بھی چلے جائیں تو ہمارے اس چودھویں صدی کے جو کتب ہیں جیسے شیخ عباس قمی کی جی جو آغا نے نام لیا, ان کی پھر جو ہے دو کتابیں ہیں, ایک یعنی نفس المحموم کے نام سے اور دوسری کتاب ان کی منتہی الاعمال کے نام سے, کہ یہ دونوں کتاب شیخ عباس قمی کی ہیں, محدث جلیل القدر ہیں. ان کی کتاب کی طرف انسان مراجعہ کرے کہ جس کو ہمارے آج کے علماء اہمیت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں کتاب ہے. یا ایک اور کتاب بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, مقتل مکرم کے نام سے معروف ہے, مشہور ہے کہ مقتل الحسین علیہ السلام نام اس کا عربی میں, جو مقتل مکرم سے فارسی میں ترجمہ بھی ہوا ہے, کہ یہ یعنی عربی میں پھر اردو میں بھی ترجمہ اس کا ہوا ہے. چار بخش ہیں پرانے, اس میں تحلیلی, یہ ایک جو میں فرق بیان کرنا چاہ رہا ہوں چودھویں صدی کا قدیم کتب کے ساتھ, وہ یہ کہ یعنی چودھویں صدی میں جو کتب تحریر ہونے لگیں آگے اس میں ایک تحلیلی گفتگو بھی آنے لگی,
یعنی نقل کرتے ہیں واقعہ اس کی
تحلیل کرتے ہیں کہ یعنی واقعہ عاشورہ کے اس قیام سے کیا درس مل رہے ہیں ہمیں, یہ تحلیل ہے. یا مثلا امام علیہ السلام کا اس قیام میں فلسفہ اہداف کو تحلیلی انداز سے پیش کرنا, بیان کرنا. تو لہذا یہ ایک جو ہے خاصیت چودھویں صدی کے بعض کتب میں ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر یہ جو ہماری پندرہویں صدی ہے, کہ میں تھوڑا اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ ایک سلس تو گزر چکا ہے اس صدی کا, بہت سارے اچھی کتب جو ہیں اس مقتل کے حوالے سے آج بھی تحقیق ہو رہی ہیں. کہ مثلا ایک نام میں لوں یہاں پر ایک کتاب کا کہ مع رکب الحسین من المدینۃ الی المدینہ, خوب یہ بھی ایک کتاب ہے ماشاءاللہ, یعنی ایک تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے ہے. بالکل اسی طرح مثلا موسوعۃ شہادت المعصومین کے نام سے جو دانشکدہ باقر العلوم کی جانب سے ایک تاریخ کا پورا گرو بیٹھا ہوا ہے اس مقتل کی تدوین پر, اور اس میں انہوں نے جو ہے ایک جلد کامل جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, یعنی پورا ایک جو ہے آج کے زمانے کی تحقیق لیکن انہی منابع سے استفادہ کرتے ہوئے جو ہمارے قدیم اور اولی منابع تھے. اس طرح دانش نامے امام حسین آغا رہ شہری کی, اس طرح حدیثی
تفصیل سے امام حسین علیہ السلام کی ایک کتاب ہے.
تو ایک دوسرا جو پہلو ایک فرق کرتا ہے آج کی ہماری اس کتب میں وہ یہ کہ یہ تحلیلی گفتگو کیوں ہو رہی ہیں آج کی تحقیقات میں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ کربلا کو اس قیام کو الگو کے عنوان سے لینا ہے, یعنی ہم مختلف میدانوں میں، ہمارا سیاسی میدان ہو، انقلابی میدان ہو، فرہنگی میدان ہو، اب تک قدیم منابع میں توصیفی عنوان سے یہ مقتل نشر آتا چلا گیا، گزارش ہوتا ہوا چلا گیا، لیکن آج یہ تحقیقات جو زیادہ ایک خاصیت کی حامل ہیں ان منابع کی نسبت، وہ یہ کہ جو معتبر کتابیں ہیں وہ ان تمام منابع کی طرف تو استناد ویسے ہی کر رہی ہیں جو منابع اولی ہیں، ساتھ میں تحلیل ہے، پھر یہ تحلیل اس انداز سے بھی ہے کہ اس واقعے کو ایک الگو، ایک آئیڈیالوجی، آئیڈیل کے عنوان، نمونے کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح اس واقعے سے استفادہ کر سکتے ہیں اپنے سیاسی محاذ پر، فرہنگی محاذ پر، تو لہٰذا یہ 15ویں صدی کے سورس میں جدید تحقیقات اس نوعیت.
بالکل، بہت شکریہ آغا صاحب. میں چاہوں گا کہ اس کتاب کو آپ دکھائیں کیمرے پہ، کہ یہ کتاب انتہائی تحقیقی ہے، اور میرا خیال میں شاید کچھ دوستان زحمت کر رہے تھے ترجمے کی، اب نہیں معلوم اردو میں ترجمہ ابھی تک ہوا ہے نہیں، لیکن ناظرین دیکھ لیں اس کو.
بالکل، یہ جو کتاب ہے واقعا موجودہ معاصر زمانے میں جو مقتل کے حوالے سے کام ہوا ہے، خوبصورت ترین کام، یہ جو تاریخ قیام و مقتل جامع سید،
اسے سیدھا کر کیمرے پہ لیں
اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو، یہ دو جلدوں میں کتاب ہے. اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے انہوں نے نام رکھا ہے مقتل جامع، واقعا ایک جامعیت کی حامل کتاب ہے، کہ اس کے اندر تاریخی جنبہ بھی ہے، تحلیلی جنبہ بھی ہے، اور تحلیلی جنبے کے علاوہ حتیٰ جتنے کردار ہیں مقتل کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان تمام کرداروں کے بارے میں بھی گفتگو.
یعنی یہ کسی نے مقتل کی، یعنی کربلا کی اگر ایک جامع معرفت حاصل کرنی ہے تو یہ دو جلدی کتاب جو ہے ناظرین کے لیے بہت اچھے ہے. اس کے اندر مطالبی رسا ہیں اور تحقیقی ہیں، کیونکہ پورے گروہ نے جو ہے وہ لکھا ہے اس کو آ کے. جی بہت شکریہ.
خصوصیت یعنی ایسے کہا جا سکتا ہے، شاید مبالغہ نہ ہو، کہ مقتل کے حوالے سے ایک انسائیکلوپیڈیا.
بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہ موضوع جو ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بنیاد ہے، یہ مطالب جو آپ کی خدمت میں آج ہم نے بیان کیے ہیں، وہ ذاکرین، وہ علماء، وہ طلاب، وہ مرثیہ پڑھنے والے کہ جو ممبر پر جا رہے ہیں، مجالس پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہمارا جو سیگمنٹ تھا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کتابیں بعض تعارف ان کا کروا دیا گیا ہے، بعض اہم مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر دیے گئے ہیں. یہ اب آپ کی اپنی اگلی جستجو اور محنت ہوگی کہ آپ انہی کتابوں کا جو ہے وہ اردو ترجمہ ڈھونڈتے ہوئے ان کا مطالعہ کریں، اور ایک معتبر مسند مستند مقتل کو جو ہے ممبر کے ذریعے بیان کریں، تاکہ اطمینان حاصل ہو کہ واقعہ عاشورہ جس طریقے سے ہوا وہ ہم بیان کر سکیں وہاں پر، اور حقائق کو پوری امت مسلمہ یا پوری بشریت تک جو ہیں وہ پہنچا سکیں. بہت سارے مطالب رہ گئے ہیں اس موضوع میں، انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی دوبارہ آپ کی خدمت میں اس موضوع کو کبھی کھولیں گے. اور چونکہ یہ علمی موضوع ہے بہت زیادہ، کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری علمی گفتگووں کو کھول کر بیان کریں، چونکہ اس میں خستگی بھی پائی جاتی ہے، تھوڑا سا علمی رنگ زیادہ ہے، کہ انشاءاللہ کسی مناسب موقع پر اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں. لیکن جتنی گفتگو ہو چکی ہے اس کو حتماً مد نظر رکھیں، اس کے مطابق مطالعہ کریں مقتل کا، اور آگے پہنچائیں ان مطالب کو کہ جو آپ کی خدمت میں بیان ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال از پیاده روی 40 میکنند که این چه نتیجه دارد، و برای اسلام مسلمین چه آثاری به بار می آورد. واقع مسئله این است که پیاده روی 40 اسباب شکوه مراسم حسینی است. میگن این چه جاذبه ای است در قبر امام حسین، بارگاه امام حسین، که اینا رو به سوی خود میکشاند. اینا باعث عظمت میشه. دشمنان وقتی این اجتماع عظیم رو در راه پیمایی و پیاده روی کربلا میبینند، میفهمند اینا جمعیتی هستند که به اهداف امام حسین بسیار وفادارند. دشمن میترسه از این نیرو و از این اراده و از این تصمیم، زن و مرد و پیر و جوان و گاهی حتی بچه خودسالشو گذاشته است در گالسکه همراه خودش می آورد. خب این پیاده روی نه ضرری به کسی می زند بلکه باعث نشاط میشه، باعث قوت و قدرت میشه و در دنیا هم صدا میکنه، هر سال هم شکوهش بیشتر میشه. امیدواریم تمام این پیاده روندگان مشمول عنایات خاص امام حسین باشند، سعی کنند انشاءالله در اثناء راه به یاد امام حسین، به یاد خدا مراقب نمازهاشون باشند، به موقع بخوانند، استراحت به موقع کنند، کمک به یک دیگر کنند، اگر یکی از راه مون به فکر او باشند، اگر کسی بیمار شد به فکر او باشند، کاملا همدیگر را داشته باشند و این مسیر رو به خیر خوبی بپیمایند. توفیقات همشون رو از خداوند بزرگ میخواهیم. ای کاش ما هم در این سن و سال میتوانستیم بریم، که البته مشکل است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور ولایت ٹی وی کو جوائن کیا، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایام محرم کی مناسبت سے عاشورہ کے متعلق جو اہم ترین موضوعات ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں، مختلف پہلوؤں سے اس پر گفتگو ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے. ایک اہم موضوع کے جس کے اوپر تاریخ میں بہت سارے مطالب جو ہیں وہ بیان کیے گئے، کتابیں لکھی گئی، عمل کے اندر بھی جو ہے علماء نے کر کے دکھایا، وہ ہے کہ واقعہ عاشورہ جیسے ہی رونما ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ واقعہ عاشورہ اپنی تاثیرات دکھا رہا ہے معاشرے کے اندر، اسی طریقے سے وہ افراد کہ جو اس تحریک کے مخالف ہیں، اس مکتب کے مخالف ہیں، وہ اس کو تحریف کرنے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتے ہیں، اس کے مختلف اہداف جو تھے اس ہدف کو منحرف کرنے کی کوشش کرتے رہے. ابتدا ہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک یہ سلسلہ برقرار ہے. یہ کیسے ہوا، کون کون سے عوامل دخیل ہیں اس کے اندر، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ کوشش ہے ہماری کہ اس پروگرام کے اندر مختصر طور پر آؤٹ لائنز کی صورت میں آپ کے خدمت میں پیش کی جائیں. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید ارتضیٰ حسن رضوی صاحب کو اور جناب مولانا جری حیدر صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں. آغا صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. ایک انتہائی اہم موضوع ہے یہ، اور اس پر جتنی گفتگو کی جائے واقعاً کم ہے اور ضرورت بھی ہے، چونکہ بہت سارا اس کے اندر پیچیدگیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں تاریخ کے اندر. بہت سارے ایسے افراد سامنے آئے کہ جنہوں نے واقع عاشورہ کا جو مین ہدف ہے اس سے اس کو منحرف کرنے کی کوشش کی اور مومنین کو، مسلمین کو مشوش اور تردید میں ڈالنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ کوششیں جاری رہی. تو میں اسی اعتبار سے آپ سے سوال کروں گا کہ تحریف اور عاشورہ، اس کا آپس میں رابطہ اور اس کی اہمیت پر ذرا گفتگو کیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر المعین. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ازل سے جو ہے یہی ہوتا آیا ہے کہ الہی نمائندے جو ہیں وہ حق کی سربلندی کے لیے انہوں نے قیام کیا، اور باطل طاقتوں نے، چاہے وہ فرعون ہوں یا نمرود ہوں، ان شخصیات کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی، حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی، جو حقیقت تھی اس کو چھپانے کی کوشش کی. خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوشش جو ہے وہ ماضی میں بھی ہوتی رہی، اور جیسے ہی ایک الہی تحریک جو نواسۂ رسول نے اس سرزمین پر عمل میں لائی، تو یہی عکس العمل جو ہے وہ طاغوت کی طرف سے اور ان باطل طاقتوں کی طرف سے سامنے آیا. تو ہم ناظرین کے لیے جو سب سے پہلی بات ہم کرنا چاہیں گے، خود تحریف، کیونکہ ایک علمی ٹاک شو ہے، اس کے اندر ضروری ہے کہ مفاہیم کو تھوڑا سا کھولا جائے اور آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں ناظرین. تو سب سے پہلی بات یہ کہ تحریف کہتے کسے. عربی زبان میں جو تحریف ہے وہ حرف، جیسے الفابیٹس ہوتے ہیں، اس کو عربی زبان میں حرف کہتے ہیں، کیونکہ سائٹ پر ہوتے ہیں، ایک طرف ہوتے ہیں، اسی لیے اسے حرف کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے. اور تحریف انہی الفاظ سے جو ہے معنی اس طرح سے لیتی ہے کہ جس میں ہم اردو زبان میں اگر کلمات دیکھنا چاہیں تو انحراف، منحرف ہو جانا, ہم یہ استعمال کرتے ہیں. خود جب ہم واقعہ کربلا سے اس کا تعلق جوڑتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ امام حسین کی تحریک ایک خاص اہداف کے لیے تھی, اور خود اس موضوع پہ بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا, اس کو ہم دوبارہ سے نہیں دہرائیں گے. جیسے ہی ان اہداف کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان اہداف کی وجہ سے کچھ لوگ متاثر ہوئے, کچھ حکومتیں متاثر ہوئیں, کچھ مفاد لوگوں کے متاثر ہوئے. تو انہوں نے کیا کوشش کرنی تھی؟ کوشش یہ کرنی تھی کہ ان حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے, اور یہ توڑ مروڑ کے پیش کرنا بعض اوقات جو ہے وہ زر خلید تاریخ نویسوں کے ذریعے سے الفاظ کی صورت میں تحریف آئی, بعض اوقات ان کے قیام کے معنی کو, ان کے مطالب کو معنوی طور پر اس کو غلط طور پر پیش کر کے جو ہے وہ آئی. اور یہ قرآن کی روح سے بھی جو ہے وہ آیات کو اگر ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں, سورہ یونس کے آیت نمبر 46 میں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ, یہ کلمات میں تحریف کرنا یعنی کیا؟ یعنی اس کو توڑ مروڑ کو اصل مقام سے ہٹا کے کسی اور معنی میں لے جانا, کسی اور طرح کی تعبیر کرنا, یہ قرآن کے اندر بھی موجود. اور یہ اتفاق کی بات ہے, یہ بنی اسرائیل کے کارنامے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ خود یہ جو امام حسین کے زمانے کی حکومت تھی, ان کے تانے بانے جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے وغیرہ ملتے ہیں, تو عمل میں بھی جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے تانے بانے جو ہیں ملتے ہیں. یہ ایک اجماعی طور پر ہے. اور تحریف کی اقسام کے بارے میں جو ہے بحث کی جاتی ہے,
یہ اس حوالے سے واقعا توجہ کی ضرورت ہے کہ واقعہ عاشورہ نے واقعا جو ہے عجیب قسم کی تاثیرات جو ہیں وہ جہان کے اوپر ڈالی, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی آزادگی کا درس لیتا ہے, حریت کا درس لیتا ہے, وہ عاشورہ کی طرف توجہ کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے دشمنان اسلام جو ہیں وہ اسی کو ٹارگیٹ کیے ہوئے ہیں, اور اس کا تحریف شروع سے بھی بنو امیہ جو ہیں وہ توجہ کر چکے تھے اس کی طرف, اور اس کا تسلسل جو ہے وہ آج بھی باقی ہے. تو ہمیں واقعا اس جب بھی عاشورہ کی بات ہو, جب بھی امام حسین علیہ السلام کی بات ہو, تحریف کی بات ضروری ہو جاتی ہے. بہت شکریہ آغا صاحب. آغا صاحب نے اپنے گفتگو میں تھوڑا سا مختصر طور پہ بیان کیا ہے کہ تحریف جو ہے اس سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں. ہم پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ تحریف ایک قسم کی نہیں پائی جاتی ہے, مختلف انداز میں تحریفیں کی جاتی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اقسام تحریف کے اوپر گفتگو فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, تحریف اگر ہم دیکھیں جائیں, جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ جیسے ہی واقعہ عاشورہ رونما ہوتا ہے, اس کی موجیں جو ہیں وہ پھیلنے لگتی ہیں عالم اسلام پر, اور زینب کبریٰ جو ہے صفیر حسین بن کے جو ہیں وہ پورے عالم اسلام میں اس کے تاثیرات کو پھیلاتی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں سے جو باطل قوتیں وہ الرٹ ہو جاتی ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتی ہیں, اور وہ یہ کہ واقعہ عاشورہ کو کسی نہ کسی طرح مسخ کر دیا جائے, کسی نہ کسی طرح واقعہ عاشورہ کی جو نور افشانی ہے اس کے اندر جو ہے کمی لائی جائے, اس کے اندر اس کو ظلمتوں کی طرف دھکیل دیا جائے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے سے 61 ہجری سے اور آج تک یہ کام جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جاری ہے. اگر ہم اس کی ابتدا دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسمیں اس وقت بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جاتی ہیں. ظاہراً جو محققین نے جن قسموں کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ واقعہ عاشورہ میں جو قسمیں ہیں وہ عمومی کلی طور سے دو قسمیں, ایک لفظی تحریف ہے اور ایک جو ہے وہ معنوی تحریف ہے. معنوی تحریف یعنی کہ معنی کے اندر تحریف, اہداف کے اندر تحریف, روح کے اندر تحریف. لفظی تحریف سے مراد یہ ہے کہ ظاہری جو چہرہ ہے عاشورہ کا اس کو کسی نہ کسی طرح توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جائے, بطور مثال واقعات کو غلط کوٹ کیا جائے یا ناقص کوٹ کیا جائے, یا امام حسین علیہ السلام کی جو کلمات ہیں ان کو جو ہے وہ حذف کر دیا جائے, جو اہم کلمات ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ہدف کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں, یا جس میں انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پہ کچھ ہدایت جاری کی ہیں یا احکامات جاری کیے ہیں تو عالم اسلام کے لیے, اس کو موڑ توڑ کے پیش کرنا یا اس کو اصل حذف کر دینا. واقعہ عاشورہ پہ پوری کتاب لکھ دیں گے لیکن وہ اہم کلمات جو امام حسین علیہ السلام کے مطابق عاشورہ کے اہم ترین کلامات ہیں ان کو حذف کر دیں گے یا توڑ موڑ کر دیں گے, یہ لفظی ہے.
اور ایک اور میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات کلمات ایسے منسوب کر دیے جاتے ہیں جو امام نے کہے نہیں ہے,
کہے بھی نہیں ہے,
اور وہ اس لیے منسوب کر رہے ہیں تاکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہدف کو سائڈ پہ کر دیں.
خاص طور پہ آج کے دور میں ہمارے خطبہ اور ذاکرین کو خاص طور پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے,
ابتدا میں کیا ہوا ہے.
مثال کے طور سے ایک ہمارے جملہ مشہور ہو گیا کہ غریب کی محنت ہے کتابوں میں نہیں ہے کہیں,
وہ لفظی تعریف میں اور اس
لفظی تعریف میں آ جاتا ہے. تو مومنین کو بھی متوجہ رہنا چاہیے اور خود ذاکرین اور خطبہ کو بھی جو ہے وہ متوجہ رہنا چاہیے. اس کے علاوہ خود جو عاشورہ کے اندر راوی ہیں وہ مختلف قسم کے راوی ہیں, کچھ درباری راوی بھی ہیں, کچھ نیوٹرل راوی بھی ہیں, کچھ محب اہل بیت راوی بھی ہیں, ان کی روایتیں بھی موجود ہیں. تو خود ان روایتوں کو پرکھنا کہ کون سا واقعہ کس طرح پیش آیا, امام حسین علیہ السلام نے کس طرح کس وقت کیا عمل انجام دیا, اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے مختلف جو ہیں وہ معیارات موجود ہیں. تو اس میں بھی اگر تحریف ہو جاتی ہے وہ لفظی تحریف میں آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اہم, اس سے زیادہ اہم تحریف ہے وہ ہے معنوی تحریف, یعنی عاشورہ کی روح کے اندر تبدیلی کر دینا, عاشورہ کی حقیقت کو مسخ کر دینا. اور وہ یعنی کیا, اہداف حسینی کو مختلف طور سے پیش کرنا. جو امام حسین السلام کا اصلی ترین ہدف تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر, کے فرمایا کہ میں قیام نہیں کر رہا مگر اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے, تو یہ امام حسین السلام کے قیام کا سرلوح کلام ہے, یہ جو ان کا کلام موجود ہے. لیکن اس سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر مختلف طور سے بیان کیے گئے عاشورہ کے اہداف, اور اس میں صرف سنی شامل نہیں, ہمارے شیعہ حضرات بھی شامل ہیں, ہمارے شیعہ مکتب فکر کے بعض جو ہیں وہ گروہ بھی شامل ہیں, آج بھی کچھ اس طرح جو ہے وہ بیانات دیے جا رہے ہیں. مثال کے طور سے اہداف کے اندر کہ امام حسین کا جو ہے وہ ہدف کیا تھا, صرف اور صرف شہادت جو ہے, کیونکہ ان کے لیے لکھ دی گئی تھی شہادت, رسول اللہ نے خبر دے دی گئی تھی. اب سے ہدف کیا حاصل ہوتا ہے, جب کہہ دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ قتیل العبرا ہیں اور واقع ہیں, زیارات کے مخاطب کیا گیا, لیکن اس کا مقصد کہہ دیا گیا کہ صرف شہادت کے لیے شہید ہوئے تھے,
ہدف بن ہی نہیں سکتا.
تو اب اس کا ہدف کیا بن جائے گا, یعنی ہم اب صرف جو ہے نا روتے رہیں, گریہ کرتے رہیں, پیٹتے رہیں, اس کے علاوہ اجر رسالت اور کوئی ہے ہی نہیں. تو یعنی یہ اہداف کی ساری,
اور حالانکہ ہم پہلے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اور ہم نے یہ نتیجہ لیا تھا کہ اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے اس کا نتیجہ شہادت نکلا ہے, اس کو ہدف نہیں بنا سکتے. اور عزاداری کا فلسفے میں بھی ہم نے جا کر بیان کیا تھا کہ عزاداری جہاں احساساتی پہلو رکھتی ہے, جہاں گریہ اس کے اندر کرنا ہے یہ کرنا ہے, وہاں معرفتی پہلو بھی موجود ہیں اور امام کے اہداف کو جب وہ جاننا.
تو اسی کے علاوہ اب تاریخ میں یہ تو شہادت والا معاملہ جو ہے بہت جلوہ گر ہے کہ امام علیہ السلام نے کیوں قیام کیا تاکہ شہید ہو جائے, حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا پہلو موجود ہے جو مانوی تحریف میں آ جاتا ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے اس لیے قیام کیا تاکہ حکومت انہیں مل جائے,
حالانکہ فقط جو ہے کہنا ہدف میں نہیں آیا
جی. اور یہ ساری تحریفیں خود آئمہ نے ان کا مقابلہ کیا ہے, ایسا نہیں کہ اس زمانے میں بیٹھ کے تحلیلیں کر رہے ہیں, خود آئمہ نے ان کا مقابلہ کیا اور آئمہ کی احادیث اور روایت ہمارے پاس موجود ہے اس حوالے سے. اس کی مثال کے طور سے امام زین العابدین علیہ السلام سے جو ہے وہ مدینہ میں جب واپس پلٹ آتے ہیں تو ان سے ایک شخص آ کے پوچھتا ہے کہ ابن طلحہ اس کا نام ہے, وہ کہتا ہے کہ یا امام کون جو ہے وہ, امام تو خیر وہ نہیں مانتے تھے, کہ اے علی ابن حسین کون جو ہے وہ فتح یاب ہوا. تو امام زین العابدین نے اسے جواب میں کہا کہ جاؤ نماز پڑھو اور جب اذان سنو تو دیکھنا کہ کون فتح یاب ہوا, یعنی دین بچ گیا, یہ حسین علیہ السلام ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جنگ جو تھی دو شہزادوں کی جنگ تھی حکومت کی, جیسے آج بھی ہمارے بہت پررنگ کر دیا جاتا ہے کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی, کیونکہ جو حکومت کے لیے لڑائی ہو رہی تھی. تو یہ ایک جو ہے نا اہم ہدف جو ہے نا ہدف کی تحریف ہے,
یعنی مانوی تحریف کے اندر آتا ہے.
اس کے علاوہ اگر ہم مانوی تحریف کے اندر اہداف کی تحریف کے اندر جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مثلا ناصبی گروہ نے بھی مختلف طریقے سے تحریف کرنے, مثلا امام حسین علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرا دیا گیا نعوذ باللہ. اسی کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ نے خود ہی اس وقت جب جیسے ہی ختم ہوا واقعہ عاشورہ تو اس وقت بھی انہوں نے اس حوالے سے تحریف کرنا شروع کی. تو اس میں ہم انشاءاللہ آگے گفتگو تفصیل سے کریں گے. تو بہرحال لفظی اور معنوی جو ہیں دو کلی قسمیں ہیں تحریفوں کی, اس کے نیچے ذیل میں لفظی کے اندر خود روایات کے اندر جو ہے وہ تحریف آ جاتی ہے, اور معنوی کے اندر واقعہ عاشورہ کی تفسیر اور تحلیل کے اندر, اور خود اس کے مطابق یا اس کے لیے عقیدہ قائم کرنا یا رائے قائم کرنا اس میں تحریف آ جاتی ہے. تو یہ کلی طور سے آپ کے سوال کا جواب.
بہت شکریہ آغا صاحب. آغا صاحب یعنی اقسام بیان کرنے سے جو ہے وہ کرائٹیریا معین ہو جاتا ہے کہ لفظی تحریف بھی واقعہ شورا میں ہوئی, اس کی بعض مثالیں انہوں نے دی اور بہت ساری ہیں, ہم چونکہ تفصیل سے وارد نہیں ہو سکتے اس بحث میں. معنوی تحریف کے اندر بعض مثالیں انہوں نے دی, ابھی مزید باتیں جو ہیں وہ بھی کرنی باقی ہیں اور توجہ دلانی ضروری ہے. میں چاہوں گا کہ اب جب اقسام بیان ہو گئی ہیں اس کے اندر مزید آپ بعض نمونے بیان کر دیجئے جس میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
جی بالکل, اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ شاید ناظرین یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی اس کا پریکٹیکل اسپیکٹ کیا ہے, آپ جو ہے تھیوریٹیکل باتیں کر رہے ہیں, اس کا ہمارے عمل سے کیا تعلق بنتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم ایک کسی بھی تحریک کو فالو کرتے ہیں اور اس کے دعوے دار بنتے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں, جیسے ہم کلیم کرتے ہیں کہ امام حسین کے فالوور ہیں, تو یہ جتنی بڑی قربانی دی گئی ہے, اگر ہم اس عزاداری کو ان اہداف کے سائے میں لے کے آگے نہیں بڑھیں گے اور اہداف کے خدا نخواستہ برخلاف کوئی ایکشن یا عمل انجام دیں گے, تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے امام کے پیروکار نہیں قرار پائیں گے. ایک تو ہم خود ہو گئے امت مسلمہ, کیونکہ امام حسین جو ہے وہ صرف شیعوں کے نہیں ہے, امت مسلمہ کے لیے, امت مسلمہ کو اس موضوع کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہیں سے فکری انحراف پیدا ہوگا. بالآخر ایک امام حسین ان کے مقابل جو ہے معاویہ اور یزید ہیں, مقابل ہے یہ. جب مقابل ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ یہ کریں گے کچھ وہ کریں گے. اگر ہمارے پاس وہ تحلیلیں آئیں گی جو دشمن کی طرف سے, امام حسین کے دشمن کی طرف سے پیش کی گئی ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ تحریفیں جو ہیں وہ اس پہ تحریف کی جو ہے بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. اور اس کی طرف اگر ہم متوجہ آ جائیں گے, اگر کلی طور پہ بھی ہمیں یہ کچھ رولز مل جائیں کہ ہم کیسے انٹرپریٹ کریں, کیسے انالائز کریں کہ کون سی جگہوں سے تحریفیں ممکن ہیں, تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اس لیے یہ موضوع جو ہے پریکٹیکل ہے, یہ تھیوریٹیکل ہی نہیں ہے. اس کی تھیوری ہے, امپورٹنٹ ہے, لیکن بلنگ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ معنوی تحریف ہوئی ہے, تفسیر کے اندر تحریف ہوئی ہے, تو اس کے کچھ نہ کچھ پریکٹیکل ایکسپیکٹس جو ہمیں دکھانے کی ضرورت ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر جو اس طرح سے پیش کیا گیا, جیسے کہ ابن سعد نے طبقات میں کچھ ایسے واقعات نقل کیا جو یزید کی حمایت میں تھے, اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک تحریف لفظی ہے اس کے مصادق میں سے. اسی طرح سے جو ہے اور یہ خوراک بھی ملتی ہے جب ناسبیت, ظاہر بات ہے سورس امپورٹنٹ ہے نا, جب ناسبیت کو لکھا ہوا مواد مل جائے گا اور اس سورس سے ملے گا جو کہ مقابل امام حسین ہے, تو وہ بھی مقابل امام حسین قرار پائیں گے. اس بات سے امت مسلمہ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ بلاخر کچھ چیزیں تحریف ہو کے نقل ہوئی بھی ہیں, تاریخ میں ثبت ہیں, کتابوں کے اندر آئی ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی سورس کیا ہے. جب سورس سمجھ میں آئے گا تو انالائز جو ہے بہت آسان ہو جائے گا. یا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی امام حسین نے جو ہے وہ جبر کے نتیجے میں, خدا کا بنایا ہوا ایک سسٹم تھا, امام حسین گئے کربلا میں شہید ہو گئے, یہ تو خدا کا کام تھا, اس میں جو ہے یزید کا کوئی قصور نہیں تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ناسبی مکتب اسی نظریے کو لے کے یزید کی حمایت کے لیے آج کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ انحراف جو ہوا اس کو ٹیکل کرنا ضروری ہے.
ابتدا ہی میں بنو امیہ نے یہ نظریہ دینا شروع کر دیا تھا کہ جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے وہ خدا نے کروایا,
خدا نے. ابھی ہم آئیں گے خود دربار, ابن یزید کے دربار میں, خود یزید کے دربار میں. اس کے اگر ہم جڑیں تلاش کریں تو ہمیں جنگ صفین میں ملیں گی کہ جب رسول اللہ نے کہہ کے چلے گئے تھے کہ عمار یاسر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا, تو وہ جو اس کو قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا. تو جب عمار یاسر شہید ہو گئے تو بنو امیہ نے, مروان نے وہاں سے کیا افواہ اڑائی اور افسوس کے ساتھ سادہ لو افراد اس کا شکار ہو گئے. یعنی امیر المومنین کے شیعوں کے اندر جو ہے وہ دراریں پڑ گئیں کہ فرمایا کہ کیونکہ علی نعوذ باللہ جو ہیں انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں, تو علی ان کے نعوذ باللہ قاتل ہیں اور باغی گروہ پھر علی بنتا ہے رسول اللہ کے کلام کے مطابق نعوذ باللہ. تو یعنی یہ جڑیں جو ہیں یہ مروان کی سیاست سے جو ہے ہمیں ملتی
ہیں. یہ تحریف معنوی ہے کہ معنی کچھ اور ہے لیکن عوام, سادہ لو عوام, کم علم عوام,
وہ تاثیر جو عاشورہ کی تھی اس کو روکنے کے لیے یہ والے نظریات نکالنا شروع کر دیے.
یا یہ کہ نہیں خلیفہ وقت کے خلاف قیام کیا امام حسین نے, باغی ہیں وہ, اس طرح کی تفسیریں نعوذ باللہ کی گئیں کہ امام حسین نے جو ہے خلیفہ وقت کے خلاف کیا, یا یہ تفسیر کی گئی کہ جماعت سے الگ ہو گئے وہ, اس قسم کی تفسیریں کی گئیں. یہ وہ معنوی تفسیریں, یا یہ کہ نہیں عرفانی ایک قسم کی, کچھ ایک گروہ ایسا بھی آیا جو صوفی مشرب اور اس طرح کا مشرب رکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ رونے کی کیا بات ہے, امام حسین تو جو ہے اپنے عالی ترین مقصد تک پہنچ گئے جو تفسیر عرفانی کی, کہ وہ تو خدا سے ملاقات کا طالب تھے اور اعلیٰ ترین شہادت کے ذریعے سے وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں پہنچے، اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اور خوشی کی بات؟ یہ بھی ایک ایکسپیکٹ ہے
ان کی نگاہ بھی، یعنی ہم دیکھیں تو محدود لیول
جی جی جی،
یعنی یہ تو بات درست ہے کہ امام جو ہیں وہ لقاء خدا کے مشتاق ہوتے ہیں، لقاء خدا تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ہم جو گریا کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، وہ لقاء خدا پہنچنے پر نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں کہ جس ظلم کے ساتھ ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اس ظلم کے اوپر جو ہماری عزاداری ہوتی ہے۔
اگر ہم اس تفسیر کو دیکھیں جو ہمارے ہاں آج بھی بعض گروہ اس چیز کے قائل ہیں کہ عاشورہ جو ہے وہ دن ہے جشن اور اس کا سرور کا دن ہے، اور یہ بنو امیہ کی، اگر ہم مفات الجنان کی اس میں جائیں زیارت عاشورہ کی فصل میں، تو وہاں انہوں نے نقل کیا ہے کہ کنہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا، تو وہ بنو امیہ کی ایجاد کرتے ہیں کہ روزے جشن و ظفر ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں جو اصل تفسیر ہے وہ یہ، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اعلیٰ ترین انسانی کمال کو حاصل کر لیا، تو یہ تو جشن کی بات ہے، مقام محمود، جیسے زیارت عاشورہ میں آپ کو کہا گیا کہ آپ مقام محمود تک جو آپ فائز ہوئے، تو یہ جشن کی بات ہے، ہم روئیں کیوں؟ دیکھیں یہ بی بی زینب نے اس قصے کو ختم کر دیا، کہ جب بی بی زینب کہہ رہی ہیں کہ مارا ہی تو اللہ جمیلہ، بی بی زینب کہہ رہی ہیں کہ میں نے بھائی کا زیبا شدہ سر دیکھا، میں نے اپنے 18 بھائی جو ہیں ایک دن کے اندر قلم کر دیے، کروا دیے مثلا خدا کی خاطر، پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ہی تو اللہ جمیلہ، کہ ہم نے حسن اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، لیکن وہی زینب ہے کہ اسی حسن و خوبصورتی ہے پروردگار کا مشاہدہ کرتے ہوئے جو ہے عزاداری بھی کر رہی ہے، مرثیہ بھی کر رہی ہے، یہ دونوں چیزیں الگ ہیں، اور اس کو اگر اس میں انسان عدالت نہیں کر پائے گا تو ہم انحراف کا شکار ہو جائیں گے۔ یعنی ایک طرف عظمت حسینی کے پامال ہونے کا غم ہے کہ زیارت عاشورہ میں کہا گیا کہ آپ کی مصیبت جو ہے وہ عظیم ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی، یعنی الگ بات ہے کہ آپ لقاء اللہ کی طرف چلے گئے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے حسین تیرے لیے خدا کے نزدیک ایک ایسا مقام ہے کہ جو شہادت کے بغیر تجھے حاصل نہیں ہو سکتا، وہ بات اپنی جگہ الگ ہے۔ اور یہ جو عاشورہ کا عرفانی پہلو ہے اس کو ہم رد نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ، یعنی اس عشق کے ساتھ، اس عشق لقاء الہی کے ساتھ، اس عشق قرب الہی کے ساتھ ساتھ، ہم اس گریے کو بھی عشق الہی اور قرب الہی کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ تو یعنی صرف ہمیشہ قرب الہی جو ہے جشن و سرور سے حاصل نہیں ہوتا، جیسے کہ اس میں بھی پروگرام میں بھی ارشاد ہوا تھا کہ ہمارے علماء تو امام حسین پر گریہ کو نماز شب سے افضل جو ہے وہ سمجھتے ہیں، تو یہ
بالکل ایسے ہی ہے جی۔
اور اس میں ایک اور مطلب کی طرف ہم اشارہ کرنے چاہیں گے کہ جیسے ہی امام حسین کی بات آئے گی، ان کے نظریے کی بات آئے گی، تو ہم ناچار ہیں بنو امیہ کی گفتگو کرنے پہ۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم بنو امیہ کی بات جو ہے وہ اتحاد کے خلاف ہے، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امت مسلمہ
بنو امیہ کے تو اوپر جو خود پیغمبر سے روایات وارد ہیں
جی
جی جی بالکل۔
تو اس لحاظ سے اہل سنت اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے لبادے میں ایک گروہ اس وقت موجود ہے کہ جو ناصبیت کا ایک ناسور ہے، اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک ناسور موجود ہے جو غالیاں کی صورت میں، اور یہ وہ دشمن کی خوراک ہے، دشمن نے پروڈیوس کیا تاکہ ہمیں درگیر کرے، ہمارا آپس میں جو ہے ہم دست و گریبان ہو، پاکستان کا جو ہے وہ امن خراب ہو۔ کیوں پاکستان کا امن خراب کرنے کی سازش ہے؟ اس وقت موجودہ حالات سے بھی کنیکٹ کرنا چاہیں گے، اور ہم یہ دعوت دینا چاہیں گے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مذہب تشیع جو ہے وہ حقیقت سے اور حق سے ایک انچ پیچھے ہٹ جائے۔ ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہم احترام کے بھی قائل ہیں، ہمارے مراجع جو ہیں وہ بالکل واضح طور پہ فتوی بھی دے چکے ہیں کہ ہم مقدسات کا احترام کرتے ہیں، لیکن مقدسات کا، غیر مقدس کو اگر مقدس بنا جائے گا تو کبھی بھی جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، نہ کوئی بھی حق پرست، کوئی بھی حسینی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، وہ حسینیت پہ جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ تحریفیں دراصل وہی زمینہ فراہم کر رہی ہیں کہ آج تک وہ تسلسل جو ہے وہ یزیدیت،
یعنی جو شمع روشن امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کی تھی، اس کو بجھانے کے لیے یہ حربے استعمال،
یہ حربے استعمال
اس کو جاری رکھے گا اس کو
جی۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور واقعہ جو ہے ہم نقل کرتے ہیں کہ جب امام جو ہے مکے سے نکلنے لگے، تو پھر یحییٰ بن سعید جو ہے وہ امام کو روکنے کے لیے کچھ گھڑ سواروں کے ساتھ آیا، اور اس نے کہا کہ جی اے حسین، خدا سے نہیں ڈرتے، جماعت سے نکل رہے ہو تم، اور امت میں تفرقہ ایجاد کر رہے ہو، فکر دیکھیں، یعنی حکومتی عہدیداروں کی فکر جو ہے وہ حکومت کے تابع ہوتی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ امام حسین جیسی شخصیت جن کے جو ہیں، جن کے کتنے قصیدے جو ہیں خود رسول گرامی نے ارشاد فرمائے ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں کہ تم تفرقہ ایجاد کرنا چاہتے ہو، تم امت سے جدا کرنا چاہتے ہو، تو امام نے جو ہے قرآن کی آیت کا سہارا لیا اور بولا وہ ان کا ذبو کا فقول عملی و لکم عمل لکم ان تم بری اون مما عمل و انا بری مما تعمل. یہ جو ہے واضح طور پر جو امام نے اپنا موقف بیان کیا کہ اگر یہ آپ کی تکذیب کریں, قرآن کہتا ہے, رسول خدا سے خطاب ہے, اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. یہ بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے
جب جو یعنی اب وہ بندہ سمجھنے قابل نہیں تھا, سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا. تو انسان جب زہر لجبال جو انسان ہوتا ہے اس کے آگے بندہ یہ کہتا ہے کہ یار تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام,
اور یہی آج کے حالات کے لیے سولوشن ہے. وہ لوگ جو اس وقت فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے, ان کے لیے جواب یہی ہے کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ. یہی اصول پاکستان کو بچا سکتا ہے. جیسے کہ پہلے بھی شاہ نورانی بھی یہ کہتے تھے کہ تمہارا مذہب جو تمہارے لیے میرا مذہب میرے لیے, کسی کو چھیڑو نہیں.
ہمیں مودودی کی ضرورت ہے کہ جو ایک دفعہ پھر خلافت و ملوکیت کی فکر کو جو ہے وہ زندہ کرے.
نہیں, تاریخ کو منحرف کیا جا رہا ہے, پیش کر رہے ہیں, اور یہ موضوع رکھا بھی اسی لیے تھا کہ واقعاً یہ تحریف کا جو ایک عمل ہے انتہائی جو ہے وہ غلط ایک عمل ہے جو ہر جگہ پہ ہوتا رہا. اور آج عاشورہ زہری بات ہے کہ یہ بنو امیہ اور ناسبیت کے چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے, اور تحریف کا موضوع اس لیے رکھا تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے اپنے اس چہرے کو بچانے کے لیے.
بادشاہت کا جو یہ نظام تھا اور جس نے یہ تمام تحریفیں کی ہیں, یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. ملوکیت کے بارے میں ابھی بات ہوئی, بالکل علماء نے لکھا ہے اور اہل سنت کے علماء کا قلم جو ہے اس سلسلے میں گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے حقائق سے پردہ ہٹایا ہے. اسی لیے فتنے کی اصل وجہ جب تک ہم ٹریک نہیں کریں گے وہ ٹریک یہی ہے کہ دو گروہ مسلمانوں کے اندر, اہل سنت اور شیعہ, ایک حقیقت ہیں, اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور ان کے لبادے کے اندر دو انحرافی گروہ موجود ہیں, ایک غالیوں کی صورت میں اور ایک ناسبیوں کی صورت میں. ان دونوں کو ان گروہوں سے جدا کرنے کی ضرورت ہے. جب تک مسلمان یہ کام نہیں کریں گے یہ جو مسائل ہیں ہر دن جو ہے وہ بھگتتے رہیں گے, اور بے گناہ لوگ جو ہے وہ ہوتے رہیں گے. ایک جو مقایسہ میں کرنے کی ضرورت ہے, خود امام حسین اور پیغمبر اسلام سیم سچویشن ہے. کیونکہ جب پیغمبر اسلام نے اپنا حق کا پیغام کا اعلان کیا تو ان کے ساتھ بھی کوئی مشکلات پیش آئی ہوں گی, اور وہ کیا مشکلات ہیں اس کو ہم بیان کرنا چاہیں گے. کہ قریش نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ بت پرستی کو آپ ٹچ نہ کریں, اگر اس کو آپ چھوڑتے ہیں تو آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو فل سپورٹ کریں گے, مالی سپورٹ بھی کریں گے, ہر قسم کی سپورٹ کریں گے. کہ لا الہ کچھ بول دیں, اللہ ٹھیک ہے,
لا الہ چھوڑ دیں.
جبکہ پیغمبر اسلام نے اس بات سے پیچھے ہاتھ نہیں اٹھایا. سیم یہی سچویشن امام حسین کے لیے تھی کہ امام حسین سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ اس بندے کو قبول کر لیں کہ جو سیرت پیغمبر اسلام پہ نہیں چل رہا. تو امام حسین نے فوراً بیعت سے انکار کر دیا. بیعت سے انکار کرنا وہی لا الہ تھا, یعنی توحید کے جو پیروکار نہیں ہیں, جو رسالت کے پیروکار نہیں ہیں, ایسے خلیفہ کو خلیفہ الہی نہیں کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. اور امام حسین کا تسلیم کر لینا یعنی مہر لگ جانا اس کی سچائی کی. اور یہ مہر جو ہے نا جس طرح پیغمبر اسلام نے نہیں لگنے دی, مشروعیت نہیں قائل ہوئے, اسی طرح جو ہے امام حسین نے بھی نہیں کی. دوسرے, قریش نے پیغمبر اسلام کو کہا کہ یا ہماری بات مان لو یا ہمارے دشمن ہو جاؤ. یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یا ہماری بات مان لو یا تمہاری گردن جو ہے وہ اڑا دی جائے گی. اور یہ واضح طور پہ معاویہ نے بھی یزید کو یہی وصیت کی تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں سے تین کا نام آتا ہے, اس میں سے ایک یہ امام حسین کا نام لیا تھا کہ ان سے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, بیعت لو یا گردن اڑا دو. تو یہ امام حسین نے بالکل تسلیم نہیں کیا. اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اتنا بڑا ایکشن لیا تو کیا کیا تھا پیغمبر اسلام کے حوالے سے قریش نے, یہ جادوگر ہیں نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ,
بالکل اسی تاثر کو ختم کرنے کے لیے تحریف کرنا شروع کر دیا
شخصیت کی. یہاں پہ بھی یہی ہے, یا وہی کا انکار کرنا, تحریف کرنا کہ یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں, یہاں پہ بھی یہی ہے. تو یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا. اور ایک لیٹر ہمیں ملتا ہے, عمر بن سعید نے امان نامہ لکھا, حاکم مکہ تھا, اس نے امان نامہ لکھا. امان نامے میں جو وہ لفظ لکھتا ہے, وہ تحریر لکھتا ہے, اس خط کے اندر جو الفاظ ہیں وہ غور کیجئے گا. لکھتا ہے, میں خدا سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ آپ امت سے جدا ہونے کا باعث, پھر بھی وہی بات, یہی فکر, ایک ہی فکر کہ یہ امام حسین اگر قیام کر رہے ہیں اور اصلاح امت کے لیے قیام کر رہے ہیں تو ان کو ایسے پیش کرنا کہ جیسے وہ باغی ہیں, جیسے وہ امت سے جدا ہو رہے ہیں, جیسے وہ ایک امت مسلمہ ہے اور یہ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں. تو یہاں پر عمرہ بن کا امام نے جواب دیا کہ جو خدا کی طرف بلاتا ہے اور نیک کاموں کو انجام دیتا ہے خود کو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے. وہ ان میں سے نہیں جو خدا رسول سے جنگ کرتا ہے, اور وہ امت کی راہ سے جدا ہوا ہے جو دنیا میں خدا سے نہ ڈرے وہ آخرت میں خدا سے امان نہیں پا سکتا. بس یہاں پہ امام نے واضح طور پہ بتا دیا کہ میں اگر جدا ہو رہا ہوں تو خدا کی راہ میں, خدا کے مشن کے لیے, اور دنیا میں اگر وہ خدا سے راضی ہے یعنی خدا کی ہدایت پہ عمل کر رہا ہے, خدا کی بتائے ہوئے قوانین پہ عمل کر رہا ہے, تو پھر اسے آخرت میں اطمینان ہے. لیکن یہ بات کر کے بتا دیا ہے کہ جو مقابل میں لوگ امان دینا چاہتے ہیں دراصل وہ برخلاف ہیں, وہ تحریف کر.
ان جملات سے یہ جواب مل جاتا ہے جو ابھی آپ نے نقل کیا تھا کہ یہ وحدت کو توڑ رہے ہیں, جدا ہو رہے ہیں جماعت سے. امام فرما رہے ہیں کہ یہ جدائی میری حق کے لیے ہے, ایسے نہیں ہے,
اور اسے کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا.
بالکل حق کے اوپر
آپ گردنیں بھی اڑا دیں گے,
باطل کو تسلیم نہیں کر سکتے,
باطل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور فرماتے ہیں ہم دنیا میں خدا کی پناہ چاہتے ہیں, ہم بھی خدا کی پناہ چاہتے ہیں, اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ یہ ہمیں بے پناہ کر دے گا تو ممکن نہیں ہے تاکہ قیامت میں امان پائیں. تو اصل جو یہ تمام سلسلہ ہے اس کے اندر جو تحریف کی جا رہی ہے امام حسین کے افکار, امام حسین کی شخصیت اور امام حسین کے کردار کو کمزور کیا جا رہا ہے, اور مقابل میں وہ جو دشمنان اہل بیت تھا اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ اصل تحریف.
بہت شکریہ آغا صاحب. وقت دامن گنجائش کم ہے, چاہوں گا کہ آخری سوال جو ہے وہ بیان کریں. ایک بات تو ہماری یہ ہو گئی کہ تحریف جو ہے عاشورہ کے اندر مکتب عاشورہ میں, اس کی وجہ ایک یہ بنی چونکہ تاثیر اس نے بہت زیادہ رکھی, اور بنو امیہ کے چہرے سے وہ جو دینداری کا نقاب تھا وہ ہٹایا, اس کی ظلم و بربریت کو ظاہر کیا. اب انہوں نے شروع کر دیا کہ تحریف جو ہے اس کے اندر لے کر آئیں, کلمات کا اضافہ کر دیا, کلمات کو حذف کر دیا, یہ سارا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا. مختلف کتابوں کے اندر جو ہے وہ گزارشات نقل کی جس کی طرف بعض نے اشارہ کیا کہ بعض چیزیں جو اضافہ انہوں نے کر دی آ کر, ان کا سہارا لے کر یہ کہنے لگ گئے کہ امام حسین علیہ السلام نے نعوذ باللہ جو ہے وہ قیام جو کیا ہے وہ امت کے خلاف ایک قدم تھا اور اس طریقے کا قدم کیا. لیکن انہی گزارشات کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا ان کتابوں کو مد نظر رکھ کے ہمارے خود اپنے حلقہ احباب کے اندر بھی جو ہے وہ نظریات عجیب و غریب آنا شروع ہو گئے, اور اس کے خلاف پھر ہمارے علماء نے جو ہے وہ سٹینڈ لیا. اب وہ چاہے بنو امیہ کی طرف سے تحریف کا ایک سلسلہ تھا یا ان تحریفوں کی وجہ سے بعض فکریں جو غلط پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں ہمارے مکتبہ فکر کے اندر, بعض ایک خاص طبقے کے اندر, ان کے خلاف علماء نے مبارزہ کیا. میں چاہوں گا کہ وہ مبارز علماء جنہوں نے تحریف کے خلاف آ کر اقدامات کیے ان کے اوپر گفتگو کیجیے.
جی بالکل, واقعی کہنا چاہیے کہ علماء نے تاریخ اسلام میں, تاریخ تشیع میں ایک جہاد ہے پورا عاشورے کی امانت کو محفوظ رکھنا, یہ کہنا چاہیے بہت بڑی جو ہے وہ امانت ہے. کسی نے علامہ امینی صاحب الغدیر سے سوال کیا کہ آپ کیوں ہر سال عاشورے کو جو ہے وہ اتنا زور و شور سے مناتے ہیں, وہ ختم ہو گیا ایک دفعہ آپ کیوں, تو آپ نے فرمایا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح غدیر کو بھلایا گیا اس طرح جو ہے وہ عاشورے کو بھی بھلایا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اس جہاد میں جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑی, انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اگر ہم نے ذرا سی جو ہے وہ غفلت کی تو غدیر کی طرح عاشورہ بھی جو ہے وہ تاریخ کے اوراق میں جو ہے وہ بھلا دیا جائے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلی جو رسمی طور سے آفیشیل طور سے ڈاکیومنٹڈ چیز موجود ہے وہ شیخ مفید کی الارشاد کتاب ہے جو موجود ہے, جس کے جو ایک تاریخ کتاب ہے جو ائمہ طاہرین کی تاریخ کے اوپر, ان کی اولادوں کی تاریخ کے اوپر انہوں نے لکھی ہے. جب امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور سوان حیات میں وہ آتے ہیں تو اس کے ضمن میں وہ عاشورہ کا مقتل جو ہے وہ پورا لکھتے ہیں, اور کیا ہی زبردست مقتل انہوں نے لکھا ہے, جو قدیمی ترین مقاتل ہیں, ابھی مخنف جیسے مقاتل سے انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے استفادہ کیا جو آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس صورت میں. تو لیکن ہم شیخ مفید کی ارشاد سے استفادہ کرتے ہیں, اور کیونکہ ان کا زمانہ بہت کم تھا ان مقاتل سے تو ہم وہاں سے جو ہے وہ کسب کرتے ہیں ان مقاتل کو. تو شیخ مفید علم بردار ہیں تحریک عاشورہ کی, علمی عاشورہ جو ہے وہ تحریک کے اس کے علم بردار ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سید مرتضیٰ آتے ہیں جو اپنے زمانے کے جو مختلف, اس وقت بھی بنو عباس کے دور تو تھا نا, اس وقت بھی تحریفات تھیں, غالی اس وقت بھی تھے, اور کہنا چاہیے مختلف جذباتی عناصر شیعوں میں اس وقت بھی موجود تھے. ہمیشہ ایک ایسے پرچم دار کی ضرورت رہی ہے تشیعوں کو جو عاشوروں کو مختلف جوانب سے جو ہے وہ محفوظ رکھے اور اس کو تحریک کو آگے لے کے چلے. سید مرتضیٰ کا اس میں نام آتا ہے. اس کے علاوہ شیخ صدوق ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہی انہوں نے جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ عاشورہ کے حوالے سے اور تحریفات عاشورہ کے حوالے سے خاص طور پہ عقیدتی جنبے سے عقیدتی لحاظ سے جہت سے انہوں نے جو ہے اس حوالے سے
روایات کو نقل کیا ہے کہ جو واقعاً امام کی اس تحریک کا اور ہدف کو اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں. ہم نے ابھی پچھلے پروگرام میں جو ہے اشارہ کیا ہے اس کی طرف کہ ایک کتاب جو ہے وہ محققین نے بہت محنت کے ساتھ جو ہے وہ تدوین کی ہے انہی کی آثار سے, مقتل امام حسین علیہ السلام کے, جو جناب صدوق نے روایات نقل کی. 200 روایات پر مشتمل کتاب جو ہے وہ نقل ہو گیا کہ ایک غنی کتاب ہے کہ اس کے اندر روایات وہ ہیں کہ جو حقیقی چہرہ جو ہے وہ عاشورہ کا پیش کر رہی ہے اور اس انحراف کے خلاف جو ہے وہ.
اس کے علاوہ دیکھتے ہیں شیخ محدث نوری جنہوں نے لؤلؤۃ والمرجان کتاب لکھی عاشورہ کے اوپر, اور آج بھی علماء و خطبہ
انہوں نے وہ نکات بیان کیے کہ جہاں جہاں مشکلات موجود تھی.
اس کے علاوہ جو ہے محسن امین عاملی جو ہے وہ عرب دنیا کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہے جنہوں نے محقق عاشورہ کے عنوان سے جو ہے نا بہت ہی قدیمی اور نایاب ترین انہوں نے کتابیں اس کو لکھی ہیں. اس کے علاوہ شیخ عباس قمی جانا پہچانا نام ہے جنہوں نے نفس المحموم منتہی الاعمال جیسی کتاب لکھی. نفس المحموم کی تو کیا ہی بات ہے کہ آج بھی کہنا چاہیے کہ جتنے مصائب ہم سنتے اکثر جو ہے وہ نفس المحموم سے متاخر جو کتابیں ہیں وہ نفس المحموم جو ہے ان کی ملجا و ماوا ہے. اس کے علاوہ یہ تو وہ کتابیں ہیں جنہوں نے عاشورے کو لفظی تحریف سے جو ہے وہ محفوظ
کرنے کی کوشش کی ہے,
غالباً لفظی تحریف سے. یہ مانوی تحریف کے بھی جوانب اس کے اندر موجود تھے, لیکن جیسے ہم نے شروع میں نقل کیا تھا کہ اہم ترین تحریف جو تھی عاشورہ کی وہ مانوی تحریف تھی. اگر ہم تاریخ تشیعوں میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عاشورہ ہمیشہ سوگ اور مصائب کے محدودے کے اندر رہا ہے. شیخ مفید سے لے کے ہمارے دور تک, یعنی ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ سوگ والی کتابیں ہیں, مصائب والی کتابیں, روضۃ العاشورہ یا اسی طرح نفس المحموم منتہی الاعمال, اس طرح کی کتابیں جن کے اندر عاشورے کا وہ رنجیدہ پہلو اور غم اور اندوہ کا پہلو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے. لیکن جو یہ اہم ترین جو عنصر تھا عاشورے کا, حماسی اور معرفتی پہلو, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی کم رنگ ہیں ان کتابوں میں. یہاں پر ہم سلام بھیجیں گے امام خمینی علیہ رحمہ کی ذات پر کہ جنہوں نے عاشورے کا حقیقی چہرہ یعنی
حماسی پہلو
کامل چہرہ جو ہے عوام کے سامنے پیش کیا,
یعنی احساساتی پہلو بھی باقی رکھا اور ادھر سے حماسی اور معرفتی پہلو.
امام خمینی کے جب آپ مکتب عاشورہ میں آتے ہیں تو اس کے اندر عرفانی پہلو سب سے پہلے جلوہ گر رہتا ہے, عاشورہ کا معرفتی پہلو بھی اس کے اندر ہے, احساسات پہلو بھی ہے اور اس کے اندر حماسی پہلو بھی ہے. یعنی وہ خود آج آپ دیکھتے ہیں کہ امام خمینی کا یہ مکتب عاشورہ ہے جو سنی مکتب فکر کے عساکر اور لشکر جو ہیں وہ اسرائیل کو یا حسین کے جو ہیں وہ بومب اور جو ہے نا یہ میزائل مار رہے ہیں. تو یہ امام خمینی کو کہنا چاہیے کریڈٹ جاتا ہے جو عاشورے کو ایک پورے آب و تاب کے ساتھ انہوں نے ہمارے زمانے میں زندہ کیا. اور انہوں نے امام خمینی کی اگر آپ دیکھیں تو کوئی مقتل یا کوئی کتاب عاشورے کے لحاظ سے نہیں ہے, لیکن ان کے خطبات ہیں اور ان کی عملی جو زندگی ہے سیرہ ہے اس نے عاشورہ کو زندہ کیا. جس طرح وہ ان کے امام رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جس طرح امام حسین کے سامنے دو راستے تھے, امر بالمعروف کے نتیجے میں شہادت یا حکومت, وہی دو راستے امام خمینی کے سامنے تھے. اور امام خمینی نے بھی وہی وظیفہ ادا کیا, جو ذمہ داری ادا کی جو امام حسین نے کی,
انہیں کی پیروی کرتے ہوئے.
لیکن امام خمینی کے کیونکہ انصار و عوان جو تھے وہ کوفی عوان و انصار یا لوگ نہیں تھے, تو ان کو ظفر ملا, ان کو حکومت ملی کیونکہ عوام نے جو ہے ان کا ساتھ دیا. لیکن وہاں امام حسین کے ساتھ عوام نے ساتھ نہیں دیا, صرف 72 رہ گئے تھے. تو وہی تو امام خمینی کو حکومت مل گئی, تو لیکن تحریک وہی تحریک تھی. تو امام خمینی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انقلاب کے بعد جو انقلاب کی برکتوں میں سے ہمارے پاس ہے شہید متحری کی شخصیت ہے. خود امام خمینی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری زندگی کا خلاصہ ہے اور ان کے ساری کتابیں جو ہیں وہ بغیر کسی نقص کے میں جوانوں کو تاکید کروں گا کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں. الحمدللہ پاکستانی معاشرے میں ایک عظیم نعمت ہے کہ ہمارے علماء نے, ہمارے رفقا نے محنت کر کے شہید متحری کے اکثر آثار کو جو ہے ترجمہ کر دیا ہے اور موجود ہیں وفور کے ساتھ الحمدللہ. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ قدر کریں اور اس خزانے کو جو ہے وہ کھنگالیں. انہوں نے عاشورے کے اوپر بہت ہی کہنے چاہیے گہری اور عمیق گفتگو
اور کی مانوی تحریف کو جی فوکس کیا
اور سارے انہوں نے ان کی کتاب ہے عبرت تحریفات عاشورہ کے نام سے
حماسہ
حسینی کی جو فصل ہے جس میں انہوں نے مختلف عنصر کو جو ہے وہ چھیڑا ہے. تو شہید متحری نے بھی عاشورے کے سارے جوانب کو گہرے انداز میں جو ہے وہ حقیقی چہرے کے طور سے بیان کیا. یہ مختصر طور سے
اگر اجازت ہے اگر تھوڑا سا وقت ہے تو میں کلوز کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ ہم اپنے ناظرین سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ فرمائیں کہ جو کچھ ہم عزاداری کے طور پر انجام دے رہے ہیں آیا وہ امام حسین کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہیں یا امام حسین کے اہداف کے برخلاف جانے والے اعمال ہیں. اسی لیے ہمیں اس کا ایک ہی کرائٹیریا بہت سمجھ میں آتا ہے اور وہ یہ کہ ہمارے علماء نے جو کچھ بھی تحریف عاشورہ کے حوالے سے کوئی بھی قدم کسی نے اٹھایا تو اسی سے پلائے ہوئے دیوار کی طرح وہ سامنے آئے. چاہے بعض جوہالہ نے بعض جاہل افراد نے یا کم علم افراد نے اس کی مخالفت کی ہو لیکن انہوں نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور یہی وہ راستہ تھا جس میں ہم جو ہے وہ محبت کے پیغام کو پھیلا سکتے تھے. اس لیے ہمیں یہ توجہ کرنا چاہیے کہ تحریف عاشورہ ایسا نہیں ہے کہ بنو امیہ ہی نہیں صرف کی تھی بلکہ تحریف عاشورہ کے اندر خود جو شیعہ ہے جو پیروکار ہے اور اگر وہ علم سے کنیکٹ نہیں ہے اور علم سے متصل نہیں ہے وہ علماء سے متصل نہیں ہے اور وہ ہدایات جو وہ دے رہے ہیں ان کی طرف وہ پیروکار نہیں ہوتا ان کا تو وہ کہیں پہ بھی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے جو خود مشن اہل بیت اور مشن امام حسین کے برخلاف ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں توجہ کرنا چاہیے اپنے علماء کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور اس تحریف سے بچنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی دشمن ہمیں جو ہے وہ ہمیں مورد تان و لان قرار دیں. ہمیں اپنی اصلاح کے لیے قدم اٹھانا چاہیے اور تحریفات سے بچنا چاہیے.
بہت شکریہ آغا صاحب, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر جو گفتگو کیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ موضوع جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. پہلے گفتگو کے دوران بھی یہ چیز بیان کی ہے کہ عاشورہ کی جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو یہ تحریفات عاشورہ کا پہلو جو ہے اس کے اندر حتماً ڈسکس ہوتا ہے کیونکہ ضروری ہے. چونکہ عاشورہ جیسے ہی رونما ہوتی ہے واقع ہوتی ہے تو اسی وقت سے ہی تحریف کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مختلف جو ہے وہ انگیزوں کے ساتھ مختلف جو ہیں وہ نظریوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تحریف کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ سلسلہ بنو امیہ نے جاری کیا شروع کیا پھر وہ کتابوں میں آیا بعض اوقات منعکس ہوا اور پھر آہستہ آہستہ ناسبی گروہ نے جو ہے انہی سٹیٹمنٹ جو نقل کر دی گئی تھی ان کا سہارا لے کر پھر عاشورہ کے خلاف جو ہے وہ علم بلند کر دیا اور آج ہم اپنے معاشرے میں بعض اوقات دیکھ رہے ہیں خاص طبقہ جس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے وہ انہی بعض سٹیٹمنٹوں کو جو کہ بنو امیہ کی طرف سے گھڑی گئی تھی عاشورہ کے خلاف ان کو علم بنا کر جو ہے وہ محرم میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہذا ضروری تھا کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے. ایک پہلو کے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے جن کی طرف مختصر طور پہ گفتگو میں اشارہ بھی ہوا وہ یہ کہ بعض اوقات جہالت میں اپنے بھی تحریف کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں جیسا کہ آغا صاحب نے پوری ایک تفصیل بیان کی ہے علماء کی اور انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں اس میں ایک ایک مورد کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے کہ جہاں پر بعض اوقات جہالت کے اندر جو ہے وہ تحریف ہو گئی واقعہ عاشورہ کی اس میں واقعات بعض اوقات تبدیل ہوئے بعض اوقات اہداف جو ہیں وہ کم رنگ ہو گئے فقط ایک زاویے کو مد نظر رکھا جامع نگاہ جو ہے وہ نہیں رکھی گئی لہٰذا یہ مشکل جو ہے وہ پیدا ہوئی اور علماء نے جو ہے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ قدم اٹھایا توجہ دلائی مومنین کی کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے یہ اہداف عاشورہ کے خلاف ہیں یہ روح عاشورہ کے خلاف ہیں. اور ناظرین سے گزارش کریں گے ہم اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ حتماً ان گفتگووں کے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عاشورہ کا ضرور مطالعہ کریں پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے عاشورہ کے اندر موجود درس جو ہے وہ ملتا ہے سامنے آتا ہے اس کے اندر پوشیدہ اسرار جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور کس طریقے سے عاشورہ کے مخالف لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھتا ہے یہ بھی ہمیں عاشورہ ہی کے مطالعے سے پتہ چلے گا. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے شخصیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بس میری ماں روتی ہے پہ مصیبت نہ ہوئی ایک انگوٹھی کے لیے کاٹی انگلی میری لاش میری سم اسپا سے وہاں رو دی گئی میرے ٹکڑوں سے صدا آتی ہے بس کیا کہتی
انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین
شدت کی نوکے نیزا سے ہر ایک بچے کی حالت دیکھی میں نے سجاد کے چہرے کی غزیت دیکھی بند آنکھوں سے بھی زینب کی مصیبت دیکھی
انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین
مسجدوں میں بھی عزا والوں پہ ہے ظلم شدید
آج بھی ہوتے ہیں یہ میرے عزادار شہید انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین انا مظلوم
نے دیکھا یہ جلائے گئے میرے خیمے، کیسے کھینچی گئی زینب کردان تیزے سے،
مظلوم ہوں میں آج بھی میں پیاسا ہوں، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین۔